الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالی نے ہمیں اس دنیا کے اندر ایک خاص مقصد کے ساتھ بھیجا ہے اور وہ مقصد اور ایم آف لائف اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں جگہ جگہ متعین کرتے ہیں. ایک جگہ اللہ رب العزت نے اس طرح کہا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. آیت مبارکہ کا مفہوم کہ اے لوگو اے انسانوں بندگی کرو اپنے رب کی. وہ کون ہے؟ الذی خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا. والذین من قبلکم اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. اور کیوں پیدا کیا؟ لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ, تمہارے اندر تقویٰ آ جائے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تقویٰ مطلوب زندگی ہے, مقصود زندگی ہے. انسان کی زندگی کی منزل تقویٰ ہے. ایک مسلمان کو ایک مومن کو پتہ ہونا چاہیے تقویٰ ہوتا کیا ہے. قرآن پاک جو کھولتا ہے جو پڑھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ جگہ 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 اللہ تعالیٰ ایک لفظ کو ریپیٹ کرتے ہیں, متعدد بار لاتے ہیں, اور وہ تقویٰ ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے, تم اللہ سے ڈرو, تقویٰ اختیار کرو. تو تقویٰ ہوتا کیا ہے؟ اور یہی مقصود زندگی ہے. اب ایک انسان زندگی گزار رہا ہو اسے اپنے ایم آف لائف کا نہ اندازہ ہو کہ میں کہاں جا رہا ہوں, میں نے کیا حاصل کرنا ہے. تو تقویٰ کی بہت ساری ڈیفینیشنز کی گئیں. ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوال کیا ایک اور صحابی سے, حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ سے, کہ آپ مجھے بتائیں کہ تقویٰ کیا ہے. اب خود سوچیں کون سوال کرنے والے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جن کو جنت کی بشارت دے دی گئی تھی وہ سوال کر رہے ہیں. اور کیا سوال کر رہے ہیں؟ ایک اور صحابی سے کہ مجھے تقویٰ کا بتائیں, تقویٰ کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے دل کی طلب کا, دل کی تڑپ کا, کہ ان کے اندر کتنی طلب تھی کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ تقویٰ کیا ہے تاکہ ہم اسے زندگی میں لا سکیں. کیونکہ کسی بھی چیز کو اپنے اندر لانے کے لیے پہلے اس کو سمجھنا ضروری ہے, اس کا نالج آنا, اس کو پھر اس کے علم کو اپنے اندر اتارنا یہ ضروری ہے, پھر کوئی چیز پریکٹیکل لائف میں آتی ہے. تو حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو جواب دیا, اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان سے کہا کہ کبھی آپ کوئی خاردار راستے سے گزرے ہیں جہاں کانٹے ہوں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جی. تو کہا کیسے گزرتے ہیں؟ کہا کہ دامن بچا بچا کے, کپڑے بچا بچا کے, کانٹوں سے بچ بچ کے آگے جاتے ہیں. کہا بس یہی تقویٰ ہے کہ یہ زندگی بھی ایک سفر کی طرح ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات مطلوب ہے, اللہ کی رضا مطلوب ہے, اور یہ جو گناہ ہے یہ کانٹوں کی طرح ہے. اپنے دامن کو گناہوں سے بچا بچا کے چلتے جانا, محتاج زندگی گزارنا, یہ تقویٰ ہے. تو جو بڑی کنسائز ڈیفینیشن ہے تقویٰ کی وہ یہی ہے کہ گناہ سے بچنا, میری زندگی میں کوئی گناہ نہ ہو, نہ عقیدے کا گناہ ہو, نہ عقائد کا گناہ ہو, نہ کوئی عبادت کا گناہ ہو, نہ معاملات کا گناہ ہو, نہ اخلاقیات کا گناہ ہو, نہ معاشرتی کوئی گناہ ہو. ایک گناہ بھی جب میرے اندر نہیں رہے گا تب انسان متقی بنتا ہے. اب یہ ایفرٹ چاہتی ہے, یہ ایک محنت چاہتی ہے کہ یہ اسٹیٹ پہ میں پہنچ جاؤں, یہ منزل مجھے مل جائے, یہ مقصد مجھے حاصل ہو جائے. اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے. اس کے لیے محنت کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ انسان کے دو بڑے دشمن ہیں جو اس کو اس راستے پہ نہیں آنے دیتے, اس منزل پہ نہیں پہنچنے دیتے. وہ ہے ایک اس کے اندر کا اس کا نفس, اس کے ڈیزائرز, اور دوسرا باہر کا ہے شیطان. یہ دونوں اس کو اس منزل تک نہیں پہنچنے دیتے, اسے گناہ کراتے ہیں, اس کو گناہ کی طرح مائل کرتے ہیں. اس کے ڈیزائرز کہتی ہیں کہ اپنی مرضی کی زندگی گزارو, کسی رولز اور ریگولیشنز کو آبزرو نہ کرو, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں, پابندی ہوگی, یہ زندگی میں نے دی ہے, تم نے مجھے پانا ایک امتحان ہے, اور اس امتحان کے طور پہ میں تمہیں سوال پوچھ کروں گا, تمہیں کہوں گا یہ کرو, تمہیں کہوں گا یہ نہ کرو, اور پھر حالات کریٹ کروں گا جو تمہیں مائل کریں گے کہ وہ چیز کر لو, یعنی گناہ کر لو, اور پھر دیکھوں گا کرتے ہو کہ نہیں. یہ ہے تمہارا ٹیسٹ. تو یہ شیطان نفس ہے جو کہ اسے اس راستے پر نہیں آنے دیتے. تو تقویٰ مقصود ہے. اب اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے یہ منزل تک پہنچ جائے, اسے تقویٰ مل جائے, اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے اپرچونٹیز کریٹ کی, اور انہی میں سے ایک اپرچونٹی رمضان المبارک ہے. جب اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا قرآن پاک میں تذکرہ کیا تو کیا کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں, کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسے تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے, کیوں, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, تمہارے اندر تقویٰ آ جائے. یہ پورا ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد یہ ذکر کیا کہ وہ ہے ہی یہ کہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے, تم گناہ سے بچ جاؤ, تمہارے اندر یہ اپروچ پیدا ہو جائے کہ کبھی گناہ نہ کرو, اپرچونٹیز ہونے کے باوجود گناہ نہ کرو, کبھی مال حرام کمانے کا موقع ہے نہ کماؤ, کبھی کسی کو دھوکہ دینے کا موقع ہے نہ دو, کبھی جھوٹ بولنے کا موقع ہے نہ بولو, کبھی نگاہوں کے غلط استعمال کا موقع ہے نہ کرو, کبھی کسی کے دل دکھانے کا موقع ہے نہ دکھاؤ, دوسرے پہ رحم کر جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ تمہارے اندر اپروچ آ جائے. زندگی کا جو بھی شعبہ ہو, وہ عقائد کا ہو, عبادات کا ہو, معاملات کا ہو, معاشرت کا ہو, اخلاقیات کا ہو, جو بھی ہو, تم متقی انسان بن جاؤ, تم گناہ سے بچو. کیوں؟ کیونکہ اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کرنا ہے میں کروں گا, جان چلی جائے لیکن میں کروں گا. اللہ تعالیٰ کہے نہیں کرنا, جو ہو جائے میں نہیں کروں گا. یہ اپروچ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ماہ مبارک دیا جس کو رمضان کہتے ہیں, اور یہ رمضان المبارک کیسے تقویٰ پیدا کرتا ہے؟ اگلا سوال. دیکھیں اس ماہ مبارک کوئی خاص نسبت ہے قرآن سے. قرآن پاک میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. مفہوم آیت مبارکہ کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا, ہدی للناس, جو کہ لوگوں کے لیے, انسانوں کے لیے ہدایت ہے. لیکن ہدایت کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے گائیڈنس, ہدایت مل جاتی ہے. وہ ہدایت کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان تقویٰ پہ آ جاتا ہے. تقویٰ پہ آنے کا اللہ تعالیٰ جو گائیڈ کرتے ہیں کسی انسان کو, وہ ہدایت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اس ماہ مبارک میں نے قرآن نازل کیا جو کہ انسانوں کو گائیڈ کرتی ہے ہدایت کی طرف, ہدایت ہے انسانوں کے لیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں کیا کہا, فمن شاہد منکم الشہر فلیصم, جو اس مہینے کو پائے پس روزے رکھے. تو ان ساری چیزوں کا آپس میں کنیکشن ہے, اس ماہ مبارک میں رمضان قرآن کا اترنا اور پھر انسان کا روزے رکھنا. مقصد کیا تھا؟ کہ قرآن ہدایت کی طرف لاتا ہے, اللہ کی طرف گائیڈ کرتا ہے, تقویٰ کی طرف لاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے کیونکہ کامل ہدایت حاصل کرنے کے لیے بھی تقویٰ کی ضرورت ہے. قرآن پاک نے ایک جگہ کہا کہ قرآن کیا ہے؟ ہدی للمتقین, یہ متقین کے لیے ہدایت ہے, تقویٰ والوں کو ہدایت ملتی ہے. دیکھیے قرآن کا ایک بہت اہم موضوع جس کے گرد قرآن روٹیٹ کرتا ہے, اس کے تمام موضوعات گھومتے ہیں, وہ کسی چیز کو ایڈریس کرتا ہے, وہ ہے تقویٰ. انسان کے اندر تقویٰ آ جائے, جگہ جگہ تقویٰ تقویٰ. آج ہم غور کریں گے یہ تقویٰ ہے کیا اور یہ کیسے رمضان ہمارے اندر لانا چاہتا ہے. تو رمضان میں قرآن پاک کا نزول, اور قرآن پاک ہدایت ہے, اور ہدایت, اس ہدایت کو مکمل طور پہ حاصل کرنے کے لیے بھی ایک تقویٰ چاہیے. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اس طرح بھی کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ ام انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کر کے کیا کہا جا رہا ہے؟ مفہوم آیت مبارکہ کہ آپ کو کہا کہ رات کو کھڑے ہو, عبادت کریں, اور آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ بے شک ہم آپ پہ ایک بھاری قول نازل کرنے والے ہیں. قرآن پاک نازل کرنے والے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو راتوں کی عبادت گزار, لیکن عام مومن وہ بھی قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والا بن جائے تو اللہ تعالیٰ نے رمضان دے دیا کہ رمضان میں جب یہ قیام اللیل کرے گا اس کو بھی قرآن سے مناسبت ہوگی, قیام اللیل کے اندر قرآن کو سننا اسے مناسبت قرآن سے ہوگی, پھر آہستہ آہستہ مناسبت سے اس کو ہدایت کی طرف آسانی ہوگی, الٹیمیٹلی وہ تقوی کا مزاج پیدا کر کے ہدایت تک پہنچے گا اور ہدایت سے تقوی اور بڑھ جائے گا. دیکھیں تقوی کا کوئی اینڈ نہیں ہے. ایک عام مومن بھی یہ دعا مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اور ایک انبیاء بھی یہ دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں ہدایت دے دے اے اللہ, ہمیں ہدایت دے دے. کیونکہ اللہ تعالی کی قرب کی, اللہ تعالی کی رضا کی بہت ساری سٹیجز ہیں, تو ہر مومن, ہر شخص, ہر مومن کی یہ خواہش ہے کہ اگلی سٹیج پہ پہنچ جائے. اس کے لیے اللہ تعالی نے رمضان دیا. اور رمضان کے اندر کیا خاص بات ہے, جس سے میں نے ابھی بتایا انسان کے دو دشمن ہیں, ایک اس کا نفس ڈیزائر اور ایک باہر کا ہے شیطان, یہ دونوں سے مس گائڈ کرتے ہیں. نفس کیا کہتا ہے کہ سوئے رہو, جسم کی نیٹ پوری کرو, اس کی خواہش ہے سوتے رہو, فجر آ رہی نہ پڑھو, قضا کر دو نماز کو. یہ لذات زبان کی لذتیں, دوسری لذات وہ کہتی ہے کوئی رولز ریگولیشن نہ دیکھو, بس جہاں سے مال آتا ہے اسے کما لو. یہ جو خواہشات ہوتی ہیں یہ اس کا نفس ہے, اور دوسرا شیطان وہ اس نفس کو کے تھرو حملہ کرتا ہے, کہ اسے ایک وسپر ڈالے گا, ایک خیال ڈالے گا, ایک وسوسہ ڈالے گا اس کے اندر, اس کا نفس اسے, اس کے نفس کو بھڑکا دے گا. تو یہ دونوں مل کے اس کو مس گائڈ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں کیا کیا کہ ایک ایسے عبادت فرض کر دی کہ جس سے اس کا نفس ٹوٹے. وہ کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے, آپشنل ہوتا تو ہر شخص شاید نہ کرتا, لیکن اللہ تعالیٰ کا فرض ہے تم پہ, ضروری ہے. اب ضروری ہونے کی وجہ سے کیا ہے کہ صبح سحری پہ اٹھو. سحری پہ اٹھنے سے کیا ہے کہ وہی اس کی نیند کا جو نفس چاہتا تھا کہ میں سوؤں وہ ٹوٹتا ہے. پھر اس کے بعد اس وقت کی جو برکات ہیں جو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ نزول فرماتے ہیں, وہ برکات جو صالحین کو عام دنوں میں حاصل ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ اس وقت ہر مومن کو دینا چاہتے ہیں, اس لیے سحری کے وقت اٹھایا. پھر اس کو سارا دن بھوک پیاس برداشت کروائی کہ اس کا نفس ٹوٹے, کہ بھوک کا پیاسا دل چاہ رہا کھانے پینے کو, موجود ہے چیز لیکن نہیں. پھر اس کے بعد رات کو قیام اللیل کرایا کہ کھڑے ہو اللہ کے سامنے, نفس کو توڑا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی تمہیں عادت پڑے. تو جب اس طرح سے ایک ماں اس گزارتا ہے, اگر صحیح طرح گزارے اس کا نفس ٹوٹتا ہے, کیونکہ ڈیزائرز کے اگینسٹ کام ہو رہے ہوتے ہیں. اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے کیا کہ دوسرا دشمن شیطان تھا, اس کو قید کروایا. اب خود سوچیں اللہ کی رحمت کی انتہا ہے, ایک ٹیپ دیا جائے کسی کو کہ یہ تم نے کرنا ہے, اس ریم تک پہنچنا ہے, اور پھر اس میں سارے رولز کو بدل دیا جائے. عام دنوں کا کیا ہے کہ نفس آوی شیطان حملہ کرتا ہے, اور اس مہینے کے اندر سارے رولز بدل دیے جائے کہ شیطان قید ہے, نفس کمزور ہے, تم ایک قدم بڑھو گے وہ 70 گنا کے برابر ہے, تم ایک نیکی کرو گے 70 سے ملٹی پلائی ہو جائے گی. اب خود سوچیں کیا اپرچونٹی سے دی گئی ہے. لیکن ایک عام انسان کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا, جس کو یہ پتا ہے کہ میری ڈیسٹینیشن کیا ہے, میں کیا کر رہا ہوں, اس کو اس چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے مجھے کیا اپرچونٹی دے دی گئی ہے. یہ بالکل سمجھنے کے لیے ایسے ہی ہے, ایک بادشاہ کہہ دے کہ کچھ منٹس ہیں, کچھ وقت ہے, جتنا لوٹ سکتے ہو کسی خزانے کو لوٹ لو. تو اللہ تعالیٰ ایسے اپرچونٹی دے رہے, آج وہ میرے قریب, تمہارے دونوں دشمن جو ہرڈلز کریٹ کرتے ہیں وہ کمزور کر دیے گئے ہیں, اور تم ایک قدم بڑھاؤ گے 70 سے ملٹی پلائی ہوگا, میرے قریب سے قریب تر ہوتے جاؤ, ہے لمیٹڈ ٹائم. اب جو اس چیز کا اویئرنیس رکھتا ہے کہ کیا اپرچونٹی ہے, اس کی کیا حالت ہوگی. اسے ایگزامپل سے سمجھیں کہ جیسے ایک ریس ہو. ریس کی ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ قرآن کے حدیث پاک میں بھی یہ ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے تنفس کو دیکھتے ہیں, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کو دیکھتے ہیں اس مہینے کے اندر. تو جیسے کوئی ریس ہو, مقابلہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھوں, اب اس بندے کی کیا کیفیت ہوتی ہے اس کے اندر. جیسے ہی ریس کا وقت قریب ہوتا ہے وہ بالکل فوکس ہوتا ہے کہ یہ بس لمیٹڈ ٹائم ہے, میں نے میکسیمم آؤٹ پٹ دے دینا ہے, یہ لمیٹڈ ٹائم پیریڈ ہے, اور وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کیسے اناؤنس ہوتا ہے کہ بس دوڑو, وہ بس دوڑے گا, فوکسڈ ہوتا ہے. اس دوڑ کے دوران اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا سوائے اس کے کہ میں نے آگے بڑھنا ہے, پورا سمپیتھیٹک سسٹم اس کا اسٹیمولیٹ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی ایک مومن سے یہی چاہتے ہیں کہ شعبان کے آخری ایام آئیں, ایک مومن فوکسڈ ہو جائے کہ بس آنے والا ہے وہ مہینہ اور میں نے میکسیمم آؤٹ پٹ دے دینا ہے اس میں, اور جتنی میری مطلب کہ استطاعت ہے جتنی میں ایفرٹ کر سکتا ہوں میں کر جاؤں گا اس میں, کیونکہ گولڈن اپرچونٹی دے دی گئی ہے. شیطان وسوسہ ڈالتا ہے, یہ اپرچونٹیز آتی رہتی ہیں, ہر سال آتی ہے. خود کبھی تحمل سے یہ سوچے کہ زندگی میں کتنی اپرچونٹیز آتی ہیں. 60 سال اگر 70 سال ایوریج لائف ہو, ایک 20 سال کا یعنی کہ نوجوان اس کو سمجھے کہ یہ کوئی اپرچونٹی ہے, اس کی 40-50 ٹائمز آئے گی, اور جس کی ایج ہی 40-50 ہو وہ کتنی اپرچونٹیز رہ گئی ہیں. لمیٹڈ اپرچونٹیز, اور یہ بھی تب ہے جبکہ گارنٹی ہو کہ 60-70 ایئرز ہے. جس کو گارنٹی نہ ہو وہ کیسے اس اپرچونٹی کو مس کر سکتا ہے. تو یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب یہ مہینہ آنے والا ہوتا تھا, شعبان کے آخری ایام ہوتے تھے, تو صحابہ کو اکٹھے کر کے اس کی اہمیت اجاگر کرتے تھے. ایک حدیث پاک نسائی شریف میں موجود ہے, اس میں یہ ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخر تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے, بہت مبارک مہینہ ہے. اس میں ایک رات ہے شب قدر جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا ہے اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واعظ فرما رہے ہیں شعبان کے آخری ایام میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کو. دیکھیے کبھی کئی بار کوئی کس شخص کسی چیز کی اہمیت کو نہیں جانتا. ایک بچہ ہو اسے قیمتی چیز دے وہ سمجھتا ہے کچھ بھی نہیں ہے, اس کا کیا اہمیت ہے. بڑے کو پتا ہوتا ہے اس کی کیا اہمیت ہے. تو اگر ہمیں رمضان کی اہمیت اجاگر نہیں ہو رہی تو ہم اپنے بڑوں کو دیکھیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, آپ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین, صالحین کیسے اس مہینے کی قدر کرتے. کیوں عام دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت بے انتہا کرنے والے, لیکن اس مہینے کے اندر جو آپ کی ایفرٹس اور بڑھ جاتی تھی. ایسا بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30 دن کا اعتکاف فرمائے. دیکھیں اعتکاف کیا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے در پہ بٹھا دینا, مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ کے در پہ بیٹھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ایسا بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30 روز کا اعتکاف فرمایا پورے مہینہ, کیونکہ اہمیت کا پتا ہے کہ کیا اپرچونٹی ہے. تو انہی کو دیکھ لیں کہ واقعی کوئی ایسی اپرچونٹی, ان کی نقل ہی میں اتار لوں کہ اس مہینے کو اپنے اوپر طاری کروں. یہ یونیک مہینہ ہے, باقی 11 مہینوں سے فرق مہینہ ہے. ایک مومن کی کیفیت ہونی چاہیے, وہ طاری کرے اپنے اوپر یہ کیفیت کی خاص چیز آ رہی ہے, مجھے یہ اپرچونٹی دی جا رہی ہے, کچھ کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے. یہ طلب اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے, ایک بڑا مہینہ آ رہا ہے, ایک مبارک مہینہ آ رہا ہے, اور اس میں ساری راتیں برکت والی, لیکن ایک رات خاص ہے جو شب قدر ہے جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کے روزے دن کے کھانے پینے کو سے منع فرمایا اور رات کو قیام کو ثواب کی چیز بنایا. اور پھر فرمایا جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا, اور جو شخص مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے. اب یہ سننا آسان ہے, لیکن جو ایم اورینٹڈ لوگ ہیں جن کو پتہ ہے ہمیں اللہ کا قرب چاہیے, یہ زندگی ایک بار ملی ہے, میں نے اس کو نہیں ویسٹ کرنا, جس کو یہ پتہ ہے وہ کیسے اس کو ویسٹ کر سکتا ہے. کیسی اپرچونٹی انسان کو دے دی گئی ہے. اور پھر فرمایا آگے یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے, اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخاری کرنے کا ہے. اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا, اور روزے دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا, مگر اس روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم میں سے ہر شخص اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کے کھانے پہ موقوف نہیں, یہ ثواب تو اللہ تعالیٰ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے, یا ایک گھونٹ پانی پلا دے, یا ایک گھونٹ لسی پلا دے, اس پہ بھی دے دیتے ہیں. تو یہ اس کی اور وضاحت کی صبر کا مہینہ ہے. دیکھیں تقویٰ انسان کے اندر صبر سے آتا ہے, گناہ سے بچنا صبر سے آتا ہے. صبر کیا ہوتا ہے, اپنے آپ کو ڈسپلن کر لینا کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کرو, دل کہتے ہیں نہ کرو. اب یہ جو ایک کشمکش سے انسان گزرتا ہے نا، ایک تکلیف سے گزرتا ہے، اس میں اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا، ڈسپلن کر لینا، اپنی خواہش کو دبا لینا، یہ صبر ہے. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے ایک آرمی پرسنل ہو، اب وہ پریڈ پہ کھڑا ہوتا ہے، اب گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں، اب وہ ہیومن بینگ ہے. وہ کیسے ہی ان کے اندر یہ کیپیبلٹی آ جاتی ہے کہ وہ موو نہیں کرتے، ذرا موو نہیں کرتے، دھوپ کے اندر، گرمی کے اندر وہ کھڑے ہوتے ہیں. یہ بات نہیں کہ ان کے اندر کوئی ڈیزائر نہیں ہوتے اسے موو کرنے کی، نہیں، ان کی ٹریننگ ایسی ہے، ان کے ایسے ڈسپلن سکھایا گیا ہے کہ وہ ذرا موو نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ یہی ڈسپلن مومن کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ بالکل ایک میئر طریقے سے زندگی گزار رہا ہو، ڈسپلن طریقے سے زندگی گزار رہا ہو، جو مرضی اس کے ساتھ ہو، لیکن جب اللہ کا حکم سامنے آتا ہے وہ اپنی خواہشات کو قربان کر دیتا ہے. غصے کا موقع آتا ہے، دوسرے سے قصور ہو جاتا ہے، معاف کر دیتا ہے اللہ کے لیے. تو یہ چیز یہ رمضان پیدا کرنا چاہتا ہے کہ تم کھانا پینا تمہاری ڈیزائر ہے، جائز ہے، جائز چیز سے میں روکتا ہوں تاکہ جب موقع آئے تو حرام چیز سے تم رک جاؤ، حرام کی اپرچونٹی میں دوں اور تم وہاں پہ رک جاؤ، یہ تمہارے اندر پیدا کرتا ہے. تو یہ صبر کا مہینہ ہے، انسان کو صبر سکھایا جاتا ہے، اس کے دل کو توڑنے کی پریکٹس ہوتی ہے، کیونکہ جب انسان فجر پہ اٹھتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے، تو اسے سکھایا جاتا ہے کہ یہ تکلیف برداشت کرو، اسی لیے دنیا میں آئے ہو، لعلکم تتقون، تم آئے اسی لیے ہو، یہ آرام کی جگہ نہیں ہے، یہ کام کی جگہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پانے کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کو منانے کی جگہ ہے، یہ اسے سکھایا جا رہا ہے. اور پھر دوسروں کی خیر خواہی، سیلف سینٹرڈنیس کو ختم کرنا، اپنی رات تک اپنے آپ کو رکھنا، اس چیز کو توڑنا، دوسروں کی خیر خواہی، ارد گرد بھی دیکھے کہ لوگوں کا کیا حال ہے، یہ اس کے اندر ایک کوالٹی پیدا ہو جائے. اور پھر وہ کہا کہ جو ان کو دوسروں کو روزہ افطار کراؤ، اس سے تمہیں ثواب ملے گا کہ گناہ معاف ہوں گے، آگ سے تمہاری خلاصی ہوگی، اور کسی کے ثواب میں کمی نہیں کی جائے گی، اور یہ صرف بے شک کھجور کھلا دو، پانی پلا دو، اس پہ بھی یہ ثواب ہے. اور پھر فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے. جو شخص مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام و خادم کے بوجھ کو، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں. تو یہ اور موٹیویٹ کیا کہ دیکھو پہلے 10 دن اس کے رحمت ہے، دوسرے دن مغفرت ہے، تیسرے دن آگ سے خلاصی ہے. تو اس کا ایک ایک عشرہ قیمتی ہے، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، اور اگر مبالغہ رہا یہ نہیں ہو گیا کہ یہ کہہ دیا جائے، ایک ایک ملی سیکنڈ امپورٹنٹ ہے. یہ انسان اس کو اس طرح سے لے، اپنے کاموں کو ری اسکیڈول کرے، اور یہ دیکھے کہ کہاں میرا ٹائم سیو ہوتا ہے، اس کو بھی میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگا دوں. اور اپنے اگر خدام ہیں ان کے بوجھ کو ہلکا کرنا، اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکمینڈ کیا. اور پھر آگے فرمایا وہ 4 چیزوں کی اس میں کثر رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں. پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کر دو، وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو. جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی. تو 4 چیزیں ریکمینڈ کی کہ کیا کلمہ طیبہ کی کثرت کرو، اللہ کی یاد میں ذکر میں لگو، استغفار کی کثرت کرو، اور اللہ سے دعائیں مانگو، دعاؤں کی کثرت. یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، دعاؤں کی کثرت کرے انسان. اور دعاؤں میں کیا زیادہ مانگو گے؟ جنت کو مانگو، آگ سے پناہ مانگو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس خطبے میں فرما رہے ہیں، نسائی شریف کی روایت. پھر ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پہ دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی. اب دیکھیں یہ روزے پہلی امتوں میں ہی فرض تھے، جیسے آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا تم پہ فرض ہے، تم سے پہلے بھی یہ فرض کیے گئے تھے. اور پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ 5 چیزوں میں تم مخصوص ہو، اور وہ کیا ہے؟ نمبر 1 کہ یہ کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مجھ سے زیادہ پسندیدہ ہے. اب یہ بات کہنی آسان ہے، لیکن کبھی سوچے کہ یہ کیسی نعمت اس کو دے دی گئی. روزے کی وجہ سے اگر اس کے منہ سے سمیل آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، تو کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کو مجھ سے زیادہ پسند ہے. یعنی کہ انسان سوچتا ہے تو اللہ کی رحمت اور اس کی شفقت پہ حیران ہو جاتا ہے کہ انسان انسان کی اس میل کو کئی بار برداشت نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کو اتنی محبت ہے ایسے شخص سے کیونکہ وہ اللہ کے لیے قربانی دے رہا ہے, اللہ کے لیے قربانی دے رہا ہے, وہ اللہ کو پانا چاہتا ہے, وہ تقویٰ کا حصول چاہتا ہے, وہ ساری کوالٹیز کو جو کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں مومن سے وہ اپنے اندر حاصل کرنے کی ایفرٹ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کے منہ کی بدبو بھی اللہ تعالیٰ کو مجھ سے زیادہ پسند ہے, یعنی بہت پسند ہے. اور دوسرا فرمایا یہ کہ ان کے یہ دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں, مخلوقات اس کی دعاؤں میں لگی ہیں اس کے لیے. نمبر تین, جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے. پھر حق تعالی شانو فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں گے. تو جنت کا راستہ کرنا, لیکن ایک اور نوٹیبل بات اس چیز اس میں یہ ہے کہ کہا کہ یہ میرے بندے اتنی مشقتیں اتار کے تیری طرف آئیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے یہ زندگی مشقت کے لیے, محنت کے لیے, ایفرٹ کے لیے. یہ ایفرٹ کی جگہ اللہ تعالی نے بنائی ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کہا کہ بیوقوف ہے جو ایفرٹ بھی نہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے امیدیں باندھے. تو یہ جو زندگی ہے, یہ دیکھیں جو کچھ ہمیں دیا جا رہا ہے, کھانا پینا, لباس, یہ سب لاجسٹکس ہیں, ہمیں پرووائڈ کی جا رہی ہیں تاکہ تم اپنا کام کرو. ایک امبیسڈر کوئی بھیجے گورنمنٹ اور اسے سب لاجسٹکس پرووائڈ کرتی ہے, ایئر ٹکٹ ہے, وہاں ہوٹل ہے, سب کچھ ہے, لیکن چاہتی کیا ہے کہ کام کر کے آؤ, جو ٹاسک تمہیں دیے گئے وہ پورا کر کے آؤ. اب وہ سارا ٹرپ کر رہا ہے لیکن وہ کچھ بھی نہ کر کے آئے تو اسے کیا کہا جائے گا. یہی اس دنیا کا حال ہے کہ ہمیں یہ سب کھانا پینا, لباس, ریس, جو کچھ مل رہا ہے سب لاجسٹکس ہیں. کہا کیا جا رہا ہے, لعلکم تتقون, تمہارے اندر تقویٰ آ جائے. اب تقویٰ کے لیے اس کو کوئی ایفرٹ نہ ہو, اسے پتہ بھی نہ ہو تقویٰ ہوتا کیا ہے. جو اپرچونٹی اسے دی جائے کہ حاصل کر لو وہ اس کو ویسٹ کر دے, تو اپنا کام نہیں کر رہا. تو کہا کہ جو مشقت برداشت کر رہے ہیں ان کے لیے جنت کا راستہ کیا جاتا ہے. چوتھی چیز فرمائی, اس میں سب کو شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں. تو جو سرکش شیاطین, بڑے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. اب دیکھیں خود یہ بڑا دشمن تھا انسان کا جو اس کو منزل تک نہیں پہنچنے دے رہا, اللہ تعالیٰ اس کو قید کروا دیتے. اللہ کی رحمت, ورنہ شیطان کے ساتھ کہتے ہیں میری مجھ تک پہنچو. شیطان تم پہ حاوی رہے گا, نفس تم پہ حاوی رہے گا, مجھ تک پہنچو, تمہارا کام ہے کام. لیکن نہیں, اس کو بھی راستے سے ہٹا دیا. اور کیا چاہیے کہ انسان عام دنوں میں ہر گناہ کے بارے میں یہ کہتا ہے شیطان کرواتا ہے. اب خود سوچے کہ ایسی اپرچونٹی سے دی جا رہی ہے کہ وہ بھی نہیں ہے اب راستے میں. بڑے شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. اور پانچویں چیزیں فرمائی کہ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا, یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں, بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے. دیکھیں بیان نہیں کر سکتا یہ رحمت. ہر رات میں بخشش ہو رہی ہے, شب قدر خاص دے دی گئی ہے, اور اس کے بعد آخری رات کو اور مخصوص کر دیا کہ جتنے بخشے گئے ہیں اس رات میں اتنے ہی اور بخشش ہوتی. حتیٰ کہ جو چاند رات جیسے ہم کہتے ہیں عید کی رات ہوتی ہے, اس کو بھی کہا کہ وہ مغفرت کی رات ہے, لیلت الجائزہ اسے کہا جاتا ہے. اب اتنی زیادہ مغفرت عام کر دی جائے, جس طرح بعض علماء نے کہا کہ کئی بار یہ مونسون کا ویدر ہوتا ہے نا, تو ہر چیز میں نمی ہوتی ہے, ہر چیز میں نمی, جتنا اسے بچا لو اس میں نمی پہنچ جاتی ہے. یہ مغفرت کا ایک ایسا موسم ہے کہ اتنی مغفرت عام کر دی جاتی ہے. اور مغفرت کیا ہے کہ یہ جو تقویٰ اور تقویٰ کی جیسی نعمت ہے یہ دے دی جاتی ہے. عام دنوں میں انسان کو کیا کچھ ایفرٹ کرنے سے وہ ملتی ہے, اور اس مہینے کے اندر ذرا سی ایفرٹ وہ دے دی جاتی ہے, ہدایت دے دی جاتی ہے. ہم نے آج تک شاید اہدنا الصراط المستقیم پڑھا ہے, لیکن کبھی دل سے اس کو نہیں مانگا. کبھی کوئی سوچے کہ اس نے دل سے مانگا ہو کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے, ایسے مانگا ہو جیسے اپنے بچہ جو بیمار ہوتا ہے تو اللہ سے مانگتا ہے اسے صحت دے دے, جیسے جو وہ مالی پریشانی میں ہوتا ہے تو اس نے اللہ سے مانگا ہو اللہ مجھے مالی پریشانی سے نکال دے, کبھی ایسے اس نے ہدایت مانگی ہو. شکوا انسان اپنے سے کرے کہ میں نے کیا کیا جو مجھے زندگی دی گئی. تو دل سے اس میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھ لے, دیکھیں کیسے ہدایت اسے ملتی, کیسے اس کو ساری کنفیوژن اس کے دور کر دی جاتی ہیں, کیسے اس کے لیے راستے کھول دیے جاتے ہیں. ایک اور روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ممبر کے قریب ہو جاؤ. ہم لوگ حاضر ہو گئے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پہ قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین. جب دوسرے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین. جب تیسرے پہ قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ممبر پہ چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے, جب پہلے درجے پہ میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جو وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی. تو میں نے کہا آمین. اب سارے اس بیک گراؤنڈ کو جو ابھی تک ذکر ہوا سامنے رکھیں اور پھر سوچیں کہ کوئی شخص اس میں بھی غفلت دکھا دے اور محروم ہو جائے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اس پہ بھی آمین کے سٹیمپ لگا دی کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ دعا کرنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ آمین کہنے والے. تو کچھ تو اس میں ہے نا اس مہینے میں کہ جو عام ہے, اور جب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو یہ بھی اپرچونیٹی کو ضائع کر دے تو اس کی وہ برباد ہو جائے. اور پھر کہا کہ پھر جب میں دوسرے درجے پہ چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور درود نہ بھیجے. میں نے کہا آمین. تو درود پاک پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام مبارک آئے تو کہا کہ جو نہیں پڑھتا وہ بھی ہلاک ہو. اور جب میں تیسرے درجے پہ چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں. میں نے کہا آمین. تو اس حدیث مبارکہ میں بتا دیا کہ رمضان کا مہینہ جو ضائع کرے گا وہ برباد ہو جائے گا. اب دیکھیں اب یہ ڈو اور ڈائی والی سچویشن بن گئی ہے, ناؤ نیور والی سچویشن بن گئی ہے کہ میں نے کرنا ہے کیونکہ عام کر دی جائے کر دی گئی ہے. اگر میں اس کو نہیں اویل کر رہا میں اپرچونیٹی ضائع کر رہا ہوں, میں ناشکری کر رہا ہوں دوسرے لفظوں میں. ایک اور روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے, حق تعالی شانہ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں, اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں, خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں, دعا قبول کرتے ہیں, تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں. ایک دوسرے سے آگے بڑھنا, دیکھیں آگے بڑھنا ایک ہے ایفرٹ کرنا کہ میں کر رہا ہوں, آگے بڑھنے والی سچویشن ہی فرق ہوتی ہے. کبھی انسان ایسی کوئی سوچے سچویشن کہ جب میں نے کمپیٹ کیا تھا کسی سے, ایگزام تھا میں کمپیٹ کرنا چاہتا تھا, میں بیسٹ پوزیشن میں پہنچنا چاہتا تھا, میری کیا سچویشن تھی, میں رات کو سوتا نہیں تھا, کیلکولیٹڈ کھانے پینے کو بھی اگر ٹائم مل رہا ہے کیلکولیٹڈ ہے, سونے کو ٹائم ہے کیلکولیٹڈ ہے, میں نے تمام جگہوں آنا جانا بند کر دیا, تمام دوستوں نے کہا کہ میرے ایگزامس ہیں میں نہیں کر سکتا, میری یہ کیفیت تھی میں کمپیٹ کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں رمضان میں بھی تمہاری یہی کیفیت کہ اپنے آپ کو فوکس کر دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 30 دن اعتکاف فرمانا اسی چیز کی طرف نشاندہی کر رہے کہ اپنے آپ کو فوکس کر دو اس مہینے کے اندر خاص طور پہ. اور ملائکہ کا فخر کرتے ہیں بس وہ اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ, بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے. ابراہیم شریف کی روایت. تو ملائکہ پہ فخر کرنا, کہا کہ نیکی دکھلاؤ اللہ تعالیٰ کو, اس تنافس کو دکھاؤ, اس کمپٹیشن کو دکھاؤ, اللہ میں بڑھنا چاہتا ہوں, اپنی ڈیزائر دکھاؤ اللہ تعالیٰ. تو دیکھیں ملائکہ پہ فخر کریں, دیکھو یہ میرے تب کیسے آنا چاہتا ہے, یہ کیسے رات کو آدھی رات کو اٹھتا ہے, اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے اس دن اس رات مستقیم مجھے سیدھا راستہ دکھا دے. اور پھر ایک روایت میں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ خود حق تعالیٰ شان ہو اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں. ابراہیم شریف کی روایت. تو سحری کھانے والوں پہ رحمت, دیکھیں اس سے سحری کے وقت, سحر کا وقت بہت خاص وقت ہے اور یہ خاص لوگوں کے لیے, اللہ تعالیٰ کا پہلے آسمان نزول ہوتا ہے, یہ خاص برکتیں اور رحمتیں ہوتی ہیں اس وقت کی جو عام دنوں کے اندر صالحین کو ملتی ہیں. تو اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں سحری کے لیے اٹھو. اب جب اٹھتا ہے تو کچھ نہ کچھ حصہ اس کو مل جاتا ہے اس برکتوں کا. اب یہ رحمتوں کے بہانے ہیں نا, کھانا اسے کھلایا جا رہا ہے کہ ساتھ کچھ نہیں کھانا آپ کچھ کھا لو, لیکن وہ رحمتیں اس کو دینا مقصود ہے کہ وہ رحمتیں اس کو مل جائیں جو اس وقت کے لیے خاص ہیں. اور کہا کہ سحری کھانے والوں پہ رحمت نازل فرماتے ہیں. وہ کھانا کھا رہے ہیں تاکہ سارا دن بھوک برداشت کر سکے, اس پہ رحمت نازل ہو رہی. کبھی ڈوبے اس ان احادیث اور سارے ایٹماسفیئر کو جو اللہ تعالیٰ اس مہینے میں کریٹ کرتے ہیں, خود اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے گی. دیکھیں محبت کسی سے کیوں ہوتی ہے, اس لیے ہوتی ہے کسی میں کوئی خاص صفات ہوتی ہیں, یاد کسی کا کوئی احسان ہوتا ہے. یہ دو بڑی مین ریزنز ہیں جس سے محبت ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ میں دونوں مکمل اور کامل طریقے سے موجود ہیں, صفات بھی کامل اور اللہ تعالیٰ کے احسانات بھی کامل. کبھی سوچے میں جو کچھ صبح سے شام تک کر رہا ہوں, جو کچھ میرے پاس ہے, جو کچھ ایوری تھنگ, وہ اللہ کی طرف سے. جو کچھ یہ کپڑے, یہ لباس, یہ صحت, میرا بولنا, میرا سوچنا, میرا دیکھنا, میرا سانس لینا, دل کا دھڑکنا, اندر جو کچھ میرے ہو رہا ہے, ایک ایک سیکنڈ, ایک ملی سیکنڈ, مجھے پتا بھی نہیں کیا کیا ریئیکشن وہاں چل رہے ہیں, وہ صرف اللہ کی رحمت ہے. بس کبھی سوچوں جو کچھ مجھے ملا ہے باہر کے ایٹموسفیئر میں, بیوی, میرے بچے, میرے پیرنٹس, دوست احباب, کہ میں عزت کے ساتھ لوگوں کے درمیان بیٹھ سکتا ہوں, یہ کم نعمت ہے. سوچتا جائے, سوچتا جائے, سوچتا جائے, اللہ کے احسان سوچتا جائے, خود بخود اس سے محبت ہو جائے گی. پھر کوئی صبح اٹھانے کے لیے نہیں چاہیے ہوگا کہ اٹھو اور اس کے وہ خود محبت میں اٹھے گا کہ ایسی ذات کے سامنے میں کیوں نہ جھک جاؤں کہ جو مجھے صبح سے رات تک پالتی ہے. لوگ زندگیاں دے دیتے ہیں کہ اس شخص نے, میں مصیبت میں تھا اور مجھ پہ احسان کیا تھا, ساری زندگی اس کا احسان نہیں بھولتے. اور اللہ تعالیٰ صبح سے شام تک ہر وقت اس پہ احسان کر رہے ہیں, انسان اس سے آنکھیں بند کیے ہوئے. کبھی سوچے اسے خود ہی محبت ہو جائے گی اللہ تعالیٰ سے. تو سحری کا وقت خاص ہے, اس میں یہ اہتمام کر لے کہ ایک تو یہ ہے کہ سحری کے وقت جو بھی ہے, جیسے 4:10 اپروکسیمیٹلی, تو اس سے ذرا پہلے کھانا پینا ختم کرے. اس میں غفلت نہ کرے کہ اذان کا انتظار کرتا رہے, بلکہ ٹائم دیکھے کہ یہ ٹائم ہے 4:00 تو اس سے ذرا پہلے سحری ختم کر دے, یعنی کھانا پینا ختم کر دے. اور اس میں اس سے بھی احسن طریقہ ایک یہ ہے کہ کھانا پینا 10 پہلے ختم کر دے اور آخری چند منٹ عبادت میں لگا دے, تہجد پڑھ لے. کیونکہ آخری جو چند منٹس ہوتے ہیں وہ جس کا میں ذکر کیا, وہ مخصوص ہوتے ہیں, خاص ہوتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹے, دعائیں کرے. سارا سال جو پریشان پھرتا رہتا ہے, لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہتا ہے, اپنی مجبوریاں بیان کرتا رہتا ہے, اس وقت دل کھول کے اللہ کے سامنے مجبوریاں بیان کرے, روئے اللہ کے سامنے. وہ اسے نعمت دے دی کہ عام دنوں میں تو شاید اٹھ نہ سکے, لیکن اس وقت تو اٹھا ہوا ہے, اس وقت ایک اپرچونٹی کو اویل کرے. تو بہتر ہے کہ 10 پہلے کھانا پینا ختم کر کے آخری چند منٹ دعاؤں میں لگا دے. تو اس چیز کو بھی میکسیمم اویل کرے جو اسے اپرچونٹی دے دی گئی ہے. اور پھر ہے افطاری کا وقت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 کی دعا رد نہیں ہوتی, ایک روزہ دار کی افطار کے وقت, دوسرے عادل بادشاہ کی دعا, تیسرے مظلوم کی جس کو حق تعالی شان و باتوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں, اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا گو کہ کسی مسئلے سے کچھ دیر ہو جائے. ترمذی شریف کی روایت ہے. تو کہا کہ روزے دار کی افطار کے وقت کی دعا کو قبول کرتا ہوں. اب دعا کو بھی ایک مومن صحیح طرح کئی بار سمجھتا نہیں, دعا کیا چیز ہے, یعنی کہ بادشاہوں کا بادشاہ, اس کے سامنے میں نے اپنی عرض پیش کرنی ہے. ایک عام روز پہ ایک کوئی شخص ہو, لیکن انسان کو یہ میرا کام کرا دے گا, تو انسان آج دن کے ساتھ اس کے سامنے اپنا مسئلہ بیان کرتے, میرا یہ مسئلہ اس کو حل کرا دے. تو بادشاہوں کا بادشاہ, اس کے پاس تمام مسائل کے حل موجود ہے, وہ خود دعوت دے کے مانگو مجھ سے, میں کروں گا قبول. اور وہ کہہ رہے کہ میں قبول کرتا ہوں. کسی عام شخص کو یہ کہہ دیا جائے نا کہ یہ دعا اس وقت قبول ہوگی, وہ اس کو بڑا خاص وقت سمجھتا ہے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جو افطاری کا ٹائم ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہے, اس میں مانگو. اب اس میں بھی کئی بار انسان غفلت کر جاتا ہے, اس اپرچونٹی کو ضائع کر دیتا ہے افطار کی تیاری کی وجہ سے. افطار کی تیاری کی وجہ سے وہ اس وقت ٹائم کو ویسٹ کر دیتا ہے. تو اس کا بھی اہتمام کر لے کہ افطار کی تیاری کچھ منٹ پہلے تک کمپلیٹ ہو جائے اور آخری 5-10 دعاؤں کے لیے مخصوص ہو جائے. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ مانگو میں دوں گا. عورتیں بھی اس چیز کا اہتمام کریں کہ تیاری کو تھوڑا پہلے کر لیں اور آخری 5-10 اس کو دعاؤں کے لیے وقف کر دیں.
اس چیز کو ہلکا نہ سمجھے. اے دیکھیں ایک منٹ ویسے ہی قیمتی ہے, لیکن خاص چیزیں جو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو خود کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں مان دیتا ہوں, تو کیوں انسان اس کو ضائع کرے. پھر ایک اور روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ رمضان مبارک کا مہینہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات جو ہزار مہینوں سے افضل ہے, جو شخص رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا, اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقت محروم ہی ہے. ابن ماجہ وغیرہ کی یہ روایت. تو پھر شب قدر آخری اشرے کو تو, لیکن جیسے وہ ریس میں ہونا کہ بس لمبی ریسز ہوتی ہیں تو پہلے بھی وہ فوکس ہوتے ہیں لیکن آخری چند لمحات تو وہ اپنی پوری ایفرٹ لگا دیتے ہیں. اسی طرح رمضان مبارک ہے کہ پہلے بھی ایفرٹ کرے اور آخری اشرے میں تو اپنی ایفرٹ جتنی وہ کر سکتا ہے وہ کر لے, اور اس کے اندر ایک خاص رات رکھ دی گئی ہے شب قدر کی, اس کو تلاش کرے, اس کو ڈھونڈے, اور اس کا ایک طریقہ ہے اعتکاف کرنا. اعتکاف بھی زندگی میں کبھی کرے, ہر سال کر سکتا ہے ہر سال کرے, ورنہ کبھی انسان یہ موقع دیکھے کہ جب وہ کر سکے اس کو اپرچونیٹی ہو تو اعتکاف کو بھی زندگی میں ضرور کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں اور اس شخص کے لیے جو کھڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور عبادت میں مشغول ہے دعائیں رحمت کرتے ہیں, اور جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو رب تعالیٰ شانہ اپنے فرشتوں کے سامنے بندوں کی عبادت پر فخر فرماتے ہیں اور ان سے دریافت فرماتے ہیں کہ فرشتوں اس مزدور کا جو اپنی خدمت پوری پوری ادا کر دے کیا بدلہ ہے. وہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے رب اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی اجرت پوری پوری دے دی جائے. تو ارشاد ہوتا ہے کہ فرشتوں میرے غلاموں نے اور میری بانگیوں نے میرے فریضے کو پورا کر دیا. پھر دعا کے ساتھ چلاتے ہوئے عیدگاہ کی طرف نکلے ہیں. میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, میرے بخشش کی قسم, میرے شان کی قسم, میری بلندی کی قسم, میں ان لوگوں کی دعا ضرور قبول کروں گا. پھر لوگوں کو خطاب فرما کے ارشاد ہوتا ہے کہ جاؤ تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے. بس یہ لوگ عیدگاہ سے ایسے حال میں لوٹتے ہیں کہ ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں. بیہقی شریف کی روایت. اب سوچتا جائے, دیکھیں ایک ایک لمحہ, آخری رات, عید والے دن, عید کے لیے انسان جا رہے ہیں, اس وقت بھی اعلانات ہو رہے ہیں کہ ان کو بخش دیا گیا ہے, کہ انہوں نے میرے لیے محنت کی ہے. یہ ہے قدردان اللہ تعالیٰ. لوگوں میں قدردان لوگ کم ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ایسے قدردان ہے کہ انسان ذرا ایفرٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں. حدیث پاک میں مفہوم ہے تم چل کے ہو میں دوڑ کے آتا ہوں. اب خود سوچے کہ اللہ رب العزت اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم چل کے ہو میں دوڑ کے آتا ہوں. ایفرٹ تو انسان کرے نا, یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. ایک اور روایت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دیں, مگر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں, مگر فلاں فلاں شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی ہے. کیا بعید ہے کہ یہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو, لہذا اس رات کو نویں اور ساتویں اور پانچویں رات میں تلاش کرو. بخاری شریف میں یہ روایت. تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کی اطلاع دینے جا رہے تھے لیکن جھگڑا ہو رہا تھا تو اس کی تعین اٹھا لی گئی. یہ آگے بھی بات مینشن ہے. یہ انسانوں اور مسلمانوں کا جو جھگڑا ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے. جب میں تقویٰ کی بات کرتا ہوں ہمارے ذہن میں ایک منظر کھنچ جاتا ہے کہ عبادت گزار ہوگا, دن رات سجدے کر رہا ہوگا, وہ بھی مطلوب ہے, لیکن ایک اور چیز جو کہ معاشرے میں لیک کر رہی ہے وہ آپس کی محبتیں. دوسرے کو برداشت ہی نہیں انسان کرتا, اور اس کی بڑی وجہ کیا ہوتی ہے برداشت نہ کرنے کی, کہ دوسرے کو مارجن آف ایرر نہیں دینا. وہ دیتا ہی نہیں, وہ برداشت نہیں کرتا, وہ غلطی کر سکتا ہے. اس دنیا کے اندر ہر شخص دیکھیں خطا کا پتلا ہے, اس سے غلطی ہو سکتی ہے. ہر ایک کا مزاج فرق ہے. جس طرح انسان یہ سیکھتا ہے کہ روڈ کے اوپر گاڑی کیسے چلانی ہے سب گاڑیوں کے ساتھ, یہ سیکھا جاتا ہے, اس میں اس کے اندر کوئی برداشت ہوتی ہے, کوئی بریک کبھی لگاتا ہے, کبھی کچھ کرتا ہے, تو اسی طرح زندگی کے اندر بھی جب لوگوں کے ساتھ رہنا ہوتا ہے تو برداشت کرنا پڑتا ہے دوسرے کو. کبھی کسی سے غلطی ہو جاتی ہے, کبھی کسی کو غصہ آ جاتا ہے, کبھی کسی اوپر کوئی کیفیت آ جاتی ہے, کسی کا مزاج کچھ ہوتا ہے. ایک مسلمان کو فلیکسیبل ہونا چاہیے, اس کو برداشت کرنے کی عادت ہونی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے مسلمان لڑنے ہوئے ایک دوسرے سے, دل میں ایک دوسرے کا بغض ہو, ایک دوسرے کی برائی ہو. آگے مینشن ہے کوئی محروم ہو جاتا ہے شب قدر سے. تو اس چیز کی عادت ڈالیں, کہیں کوئی لڑائی ہو معاف کر دیں. بھائی لمیٹڈ ٹائم ہے. دیکھیں جو شخص جس کو منزل کا تعین ہو گیا, زندگی کا پتہ چل گیا ہے کیا, وہ تو کہے گا ویسٹ آف ٹائم ہے, میں کسی کو جھگڑتا رہوں لڑتا رہوں دوسرے کی برائی دل میں رکھوں, ویسٹ آف ٹائم. کیا اس کا آؤٹ کم سوائے اس کے کہ میرا ٹائم ویسٹ ہوگا؟ مجھے ایک فوکس رہنا ہے. کسی سے پوچھا گیا, کسی کو برا بھلا کہا گیا, تو اس نے کہا دیکھو اگر تم نے جو مجھے برا بھلا کہا اگر تمہیں جنت میں چلا گیا تو تمہاری برا کہنا مجھے کوئی نقصان نہیں دیتا, اور اگر میں جہنم میں چلا گیا تو تمہارے برا کہنے سے میں زیادہ برا. وہ اس طرح کی بات کر کے بات ختم کر دیتے. فوکس. میں کہہ رہا ہوں نا کہ جتنا ہم نے کمپیٹ کیا ہے کبھی زندگی میں تو ہماری کیا کیفیت تھی. کوئی آتا تھا ہم الجھتے نہیں تھے کہ بھائی مجھے کام کرنے دو, ٹائم لمیٹڈ ہے. ایگزامینیشن ہال کے اندر کیا اسٹوڈنٹ کی کیفیت ہوتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح دیکھنا چاہتے ہیں, ایک دوسرے کو معاف کرنے کی عادت. پھر ایک اور روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا مانگو کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, کہ اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے, پسند کرتا ہے معاف کرنے کو, پس معاف فرما دے مجھ کو. تو یہ بتایا کہ معافی مانگو, دعائیں مانگو اس رات کو اگر تمہیں شب قدر مل جائے. وہ جب اس رات میں جاگو عبادت کرو تو ایسا کرنا کہ اللہ سے معافیاں مانگنا, دعائیں مانگنا. تو یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا کیا جائے. دیکھیں اصول یہ ہے کہ جس کی طرف طبیعت مائل ہو, دعا کی طبیعت مائل ہے دعائیں مانگے, قرآن پڑھنے کی طرف دل کر رہا ہے قرآن پڑھے, نفل پڑھنے کا دل کر رہا ہے نفل پڑھے, ذکر کرنے کا, تسبیحات کرنے کا, درود پاک پڑھنے کا, استغفار کرنے کی طبیعت مائل ہے وہ کرے. تو جو جس طرح طبیعت مائل ہے وہ کرے, اکتاہٹ سے نہ کرے, محبت الہی میں کرے, اللہ تعالی کی محبت میں کرے. اور اگر نیند آپ کا غلبہ ہو سو جائے, تھوڑا فریش ہو کے پھر کرے. تو اس طرح سے ذات کو گزارنا چاہیے. پھر ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا اور پھر دوسرے عشرے میں بھی, پھر خیمہ سے جس میں اعتکاف فرما رہے تھے باہر سر نکال کے ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر کی تلاش اور اہتمام کی وجہ سے کیا تھا, پھر اسی کی وجہ سے دوسرے عشرے میں بھی کیا, پھر مجھے کسی بتلانے والے یعنی فرشتے نے بتلایا کہ وہ رات اخیر عشرے میں ہے, لہذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ اخیر عشرے کا بھی اعتکاف کریں, مجھے یہ رات دکھلا دی گئی تھی پھر بھلا دی گئی. تو یہ فرمایا کہ پورے, ایک تو پتہ چلا کہ پورے رمضان المبارک کا اعتکاف فرمایا, یہ پتہ چل گیا, اور دوسرا یہ بھی بتا دیا کہ آخری عشرے میں وہ رات تھی. مشکاۃ شریف کی روایت. تو مقصد روایات ملتی ہیں جو کہ یہ بتا رہی ہیں کہ مہینہ کوئی خاص مہینہ ہے, اس میں ایفرٹ کر لے, محنت کر لے, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے. اور وہ کب ممکن ہے؟ جب انسان کو پتا ہو کہ کیا مجھے دے رہے ہیں, کیا دے رہے ہیں, تقویٰ اس کو دے رہے ہیں, تقویٰ کیا ہے, وہ اس سے کیا ملتا ہے, اس کے متعلق بھی دیکھ لیں کہ تقویٰ وہ چیز ہے جس کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں. کیا مطلب کہ ہم اپنی زندگی میں جو چاہتے ہیں نا وہ تقویٰ کے اندر چھپا ہوا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ, کہ جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. مفہوم ہے تو مبارک کا. پھر اور فرمایا وہ یُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا, اس کے اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے. دیکھیے ایک ہے نیکی کا اجر اور ایک ہے اس کے اجر کو بڑھا دینا. بھائی کام وہی کیا لیکن اس کی ایکسیپٹنس بڑھی ہے, اس کا اجر اس کو زیادہ دیا جائے. ہمارے پاس ہے لمیٹڈ زندگی اور ہماری جو طاقت ہے ہماری قوتیں بھی کمزور ہیں, تو جتنا کام کریں اس کو بہترین انداز سے کرنا تاکہ اس کا اجر بڑھا دیا جائے. اس میں ایک طریقہ ہے گناہوں سے جو شخص بچتا ہے اس کے اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے. اور پھر ایک جو قرآن پاک میں کہا گیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ فُرْقَانًا, کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اس کو فرقان دے دی جاتی ہے, حق و باطل کی تمیز دے دی جاتی ہے, یہ کنفیوژن انسان کے ذہن میں رہتی ہے وہ دور کر دی جاتی ہے. پھر ایک جگہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اس کو مخرج دے دیتے ہیں، ایگزٹ دے دیتے ہیں. اب انسان ساری عمر کہتا ہے مصیبتیں پریشانیاں کیا کروں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم تقوی اختیار کرو، میں وے آؤٹ دوں گا، میں مخرج دے دوں گا تمہیں. وہ یزوک من حیث لا یحتسب، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. دیکھیں یہ وعدے کیے جا رہے، کون وعدہ کر رہا ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ اللہ تعالیٰ ہی وعدے کر رہے ہیں تقوی پہ یہ کچھ ملے گا. پھر ایک جگہ فرمایا وَعَلَمُ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ کی معیت مل جاتی ہے، اس کا ساتھ مل جاتا ہے. ایک جگہ فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، اللہ کی محبت اس کو مل جاتی ہے. پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کی جو چالیں ہیں مکر ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. انسان ساری عمر یہ کہتا ہے کہ فلاں میرا دشمن، فلاں حسد کرتا ہے، فلاں نے یہ کیا، تقوی اس کی حفاظت کرتا ہے. دیکھیں ایک معمولی چیز نہیں گناہ سے بچنا. پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اگر بستی والے ایمان لاتے ہو تقوی اختیار کرتے ہم زمین و آسمان سے برکتیں نازل کر دیتے، برکتوں کے دروازے کھول دیتے، اور ہمیں جو کچھ مل رہا ہے زمین و آسمان سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تقوی اختیار کرو وہ اس میں برکتیں آ جائیں گی. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے عملوں کو قبول کرتے ہیں. دیکھیں ایک ہے عمل کی قبولیت، ایکسیپٹنس. ایک بادشاہ کو کوئی گفٹ دے اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، اور دینے والا کیا ہوگا، اس کے بعد کتنی منتھلی انکم ہوگی، وہ اپنی حیثیت سے کچھ دے گا، بادشاہ کے کو ضرورت ہی نہیں اس کے گفٹ کی، لیکن وہ کہے کہ میں ایکسیپٹ کر لیتا ہوں، میں لے لیتا ہوں، یہ اس کا احسان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہماری نیکیوں، ہماری عبادات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، لیکن وہ انسان سے اگر ایکسیپٹ کر لے اس سے زیادہ انسان کو اور کیا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہ میں قبول کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے جو تقوی والے ہیں میں ان کی ایکسیپٹ کر لیتا ہوں ان کی ایفرٹ کو. پھر ایک جگہ ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء متقی نہیں ہوتے، تقوی سے اللہ کی ولایت ملتی ہے. پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک جو ایمان لاتے ہیں نیک عمل کرتے ہیں ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے، مفہوم ہے آیت کا. اب دیکھیں یہی وہ چیز ہے جس کے لیے انسان مارے مارے پھرتے ہیں، کیا کہ لوگوں کی محبت مل جائے، رزق مل جائے، پریشانیوں کا کوئی حل نکل آئے. اللہ تعالیٰ وعدے قرآن میں کر رہے ہیں کہ میں دیتا ہوں تقوی پہ، نیکی پہ، ایمان پہ، اور اس کی طرف لانے والی کیا چیز ہے؟ ایک اپرچونیٹی ہے رمضان. اب اس طرح سے سوچے، ایم کرے کہ میں جو چاہ رہا ہوں وہی رمضان مجھے وہاں تک لے کے جائے گا. تو جگہ جگہ قرآن میں متعدد جگہوں پہ یہ وعدے ہیں کہ کیا تقوی پہ ملتا ہے، یہ سوچے. اب یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انسان غیر یقینی کا شکار ہو، یقین ہونا چاہیے کہ تقوی میں ملتا ہے. کیسے پتا؟ اس کی پریکٹیکل اگزامپل دیکھتے ہیں. پریکٹیکل جو اگزامپل ہے وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم، بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اپنی آوازیں پس رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے جانچ دیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا ثواب ہے. اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں صحابہ کے تقوی کی کہ ان کے دلوں میں تقوی ہے، میں نے جانچ لیا ان کے تقوی کو، وہ متقی لوگ تھے. تو پھر ان کی زندگی میں یہ آیات کیسے صادق آئیں، کیسے صادق آئیں؟ دیکھیے تقوی ان کی زندگی میں کیا تھا، کبھی ان کی زندگیوں کو پڑھیں. ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں ایک جگہ موجود تھے اور اونٹ تقسیم ہو رہے تھے صدقے کے. تو کسی شخص نے کہا کہ ایسا کریں، کسی شخص کی بیوی نے کہا آپ بھی جائیں آپ کو بھی مل جائے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ابھی نہ آنا، ایک خاص وقت پہ آنا، تم پھر میں دیکھوں گا دوں گا، یہ اعلان کیا گیا تھا. وہ پہلے چلا گیا. اب اس کو تنبیہ کرنے کے لیے کہ ڈسپلن کی خلاف ورزی کی گئی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نکیل لے کے ان کو ماری. اور بعد میں کچھ دیر بعد جب تقسیم کر دیے تو اس کو بلایا کہ ادھر آؤ. اور کہا کہ یہ نکیل لو اور مجھ کو مارو کہ میں نے تمہیں ماری. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگ گئے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, یہ آپ کیسی رسم و روایت ڈال رہے ہیں کہ خلیفہ وقت تنبیہ نہیں کر سکتا دوسرے کو, ایسے نہ کریں بعد والوں کے لیے مشکل ہو جائے گی. تو انہیں کہا کہ میں کیا کروں, انہیں کہا کہ آپ ایسا کریں اس کو کچھ کرنا ہے اس کو کچھ دے دیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اونٹ دیا, اسے کجاوا دیا, کمبل دیے, دینار دیے, اسے خوش کر کے واپس بھیجا. لیکن اس سے ان پتہ چلتا ہے ان کی زندگی کے محتاط ہونے کا, تقوی اسی کو تقوی کہتے ہیں, محتاط زندگی کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو, کوئی ایسا عمل نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے, وہ حقوق العباد میں سے ہو یا حقوق اللہ میں سے ہو. یہ بیہقی شریف کی روایت ہے. پھر ایک اور واقعہ ملتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کی دور حکومت تھا اور روم کے ساتھ ان کا ایک معاہدہ ہوا تھا, اور معاہدے میں کیا طے پایا تھا کہ جنگ بندی ہوگی, ایک دوسرے پہ اٹیک نہیں کرنا, اور اس کی وہ ڈیڈ لائن تھی, کوئی ڈیٹ متعین تھی. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ اٹیک نہیں کیا, بارڈر کے ساتھ اپنی فورسز کو لگا دیا اور کہا کہ جس نے وہ ڈیڈ لائن پوری ہوگی نا, ڈیٹ پوری کہ میں اٹیک کر دوں گا. اور یہی کیا کہ جیسے وہ ڈیڈ لائن پوری ہو اٹیک کر دیا. اب دشمن تیار نہیں تھا, اس کا ایک اچھا خاصا علاقہ قابض پہ وہ قابض ہو گئے. اس دوران ایک اور صحابی جو تھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور یہ کہا کہ مومن کا شیوہ وفا ہے, غدر نہیں ہے, دھوکہ دینا نہیں ہے, خیانت کرنا نہیں ہے. تو انہوں نے کیا ہوا, تو انہوں نے یہ کہا جو صحابی آئے اور کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جب تو قوموں کے درمیان کوئی صلح کا معاہدہ ہو تو اس معاہدے کی مدت میں نہ تو کوئی فریق عہد کھولے نہ باندھے, یعنی اس میں کوئی چینج نہ کرے, کوئی تغیر نہ کرے, یہاں تک کہ مدت گزر جائے. تو وہ یہ انڈیکیٹ کر رہے تھے کہ آپ کا یہ فورسز کو وہاں پہ لگانا یہ اس حدیث کے خلاف ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تاریخ انسانی حیران ہے کہ ایک حدیث سن کے اپنی فورسز کو آرڈر کیا واپس آ جائے, حدیث کے خلاف نہیں ہوگا, واپس آؤ. سارا قابض علاقہ دشمن کو واپس کر دیا گیا. یہ تھی ان کی زندگیاں, وہ ایسے نہیں پوری دنیا میں رول کر گئے. یہ تھا تقویٰ کہ ان کی تقویٰ کی گواہی قرآن پاک دیتا ہے, جو شعبہ زندگی اٹھائیں گے ایسا ہی تقویٰ ملتا ہے. ترمذی میں روایت. پھر ایک اور روایت ہے طبرانی شریف بیہقی شریف میں کہ ایک بار حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں, یعنی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرما رہے تھے اور غالب نفلی اعتکاف تھا. تو اسی دوران ایک شخص انٹر ہوا اور انٹر ہو کے بیٹھ گیا اور رونے لگ گیا, اس کی چہرے اس کی حالت سے پتہ چلا تھا غمزدہ ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ غمزدہ ہیں, پوچھا کوئی ایشو کوئی مسئلہ, تو انہوں نے بتایا کہ بالکل مجھے مسئلہ ہے اور کسی کا حق ہے میں دے نہیں سکتا, یہ اس طرح کا انہوں نے کہا. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں کہ سفارش کر دو, تو کہا کہ آپ کر سکتے ہیں تو بہتر ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے اٹھے, مسجد سے نکلنے اس کی سفارش کرنے کے لیے, اس کی مدد کرنے کے لیے. کسی نے کہا اعتکاف کی حالت میں مسجد سے باہر جا رہے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ رونے لگ گئے اور کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کے کام کے لیے چلے اور اس کے کام میں کامیاب ہو جائے تو اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے, اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آٹھ فرما دیتے ہیں جن کی مسافت آسمان زمین کی مسافت سے بھی زیادہ ہے. تو یہ اسے فرمایا کہ میں یہ اس پہ عمل کر رہا ہوں. جس شعبے کو زندگی اٹھائیں گے وہ امیزنگ لوگ تھے, دوسروں کی خیر خواہی, دوسروں کی محبت, اپنے حق کو دبا لینا, دوسرے کے حق کو دے دینا, یہ ان کی زندگیوں میں نظر آتا تھا. اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا, اس نے ایک بار ان کو کچھ لا کے دیا کھانے کو. اب وہ کئی دنوں سے بھوکے تھے, کھا لیا بھوک کی وجہ سے. تو غلام نے کہا آپ ہر بار پوچھتے ہیں, اس بار نہیں آپ نے پوچھا کہ کیا کہاں سے آیا. تو انہوں نے پوچھا ہاں بتاؤ کہاں سے آیا. جب انہیں ڈیٹیل بتائی تو وہ مشتبہ تھی, انہیں محسوس ہوئی مشتبہ ہے, کیونکہ کچھ چیزیں حلال ہوتی ہیں, کچھ حرام ہوتی ہیں, کچھ مشتبہ ہوتی ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرے اندر نہیں جائے گا.
اس کو وامٹ کرنے کی کوشش کی. وامٹ کرنے کی کوشش کرے خالی پیٹ خالی اسٹمک سے وہ کیسے ایک ٹکڑا نکلے, پوری حالت ہوگی. لوگوں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں, انہیں کہا کہ مجھ میں مال ہے, میں اس کو کھا بیٹھا ہوں, میں نے نکالنا ہے. تو کہا وہ تو نہیں نکلے گا, اتنے دنوں کے بعد کچھ کھانے کو پیٹ میں گیا, وہ کیسے نکلے گا. تو مشورہ دیا گیا پانی پیئے, پیٹ بھرے پانی, تو پانی کے ساتھ وہ نکل سکتا ہے. انہوں نے پانی کے ساتھ وہ نکالا. تو کہا کہ اتنی ایفرٹ کیوں؟ تو فرمایا کہ اگر میری جان کے ساتھ یہ لقمہ نکلتا تو میں اس کو نکالتا, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بدن حرام مال سے پرورش پائے آگ اس کے لیے بہتر ہے. مجھے یہ ڈر ہوا کہ میرے بدن کا کوئی حصہ اس لقمے سے پرورش نہ پا جائے. امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں نکل کی. اب یہ خود سوچیں کہ اتنی محتاج زندگی اور کہ مشتبہ چیز کو بھی اپنے اندر سے نکال رہے ہیں. اب انسان اپنا موازنہ کرتا جائے, یہ سارے واقعات اسی لیے ذکر کیے جا رہے ہیں, اپنا ان سے موازنہ کرے کہ وہ کون تقوا والے لوگ تھے, کیا ہوتا ہے تقوا, کیا ہوتی ہے محتاج زندگی جس کی طرح ہمیں رمضان لا رہے ہیں, تاکہ میں اس کو ایم کروں. اسی طرح کا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک بار دودھ نوش فرمایا تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ اسی طرح انہیں مشتبہ فیل ہوا تو اس کو باہر نکالا اور یہی کہا کہ یہ میرے جسم کا حصہ نہ بن جائے. اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو وائف تھیں. اب دیکھیں معاشرتی زندگی, دو وائف تھیں. اب دو وائف ہوں یا ایک سے زیادہ ہو تو حکم ہے عدل کرو, برابری کرو. اب ان کی برابری کرنے کی یعنی کہ اتنے محتاط تھے کہ جس دن ایک کی باری ہوتی دوسرے گھر سے نہ پانی پیتے نہ وضو فرماتے. اور کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک سفر میں دونوں کی ڈیتھ ہو گئی وائفس کی. اب اس وقت انہوں نے کہا اب کیا معاملہ کروں, قبر میں پہلے کس کو دفناؤں؟ تو قرآن اندازی کی کہ کس کو پہلے دفنانا ہے. تو ہر پہلو میں معاشرتی زندگی ہو, اخلاقی زندگی ہو, جو بھی پہلو دیکھ لے زندگی کا, محتاط زندگیاں. اب ایسا شخص بیوی کا دل دکھائے گا, متقی انسان کو دل دکھائے گا اپنی بیوی کا. لیکن جو میں نے بات کی کہ ایک دوسرے سے محبت سے رہنا, دوسرے کو برداشت کرنا, یہ شروع اپنے گھر سے ہوتا ہے. شوہر بیوی کو کی غلطیوں کو معاف کرے, بیوی شوہر کی غلطیوں کو معاف کرے, اسی طرح گھر چلتے ہیں, اسی طرح گھر بنتے ہیں اور گھروں سے معاشرہ بنتا ہے. کئی بار انسان گھر کے جھگڑے کی وجہ سے اس کو نماز میں دل نہیں لگ رہا ہوتا. گھروں میں محبتیں پھیلائے, برداشت کرے, غلطی ہو گئی ٹھیک ہے. اسی طرح ایک روایت میں ہے ابو داؤد ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک چرواہے کی بانسری کی آواز سنی تو اپنے دونوں کانوں پر انگلیاں رکھ لی اور حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ پاس تھے, انہیں کہا کہ سنتے رہو کب یہ تک یہ آواز آئے گی, جب بند ہو تو مجھے بتانا. انہوں نے کہا جب بند ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ بند ہو گئی آواز, تو انہوں نے کانوں سے انگلیاں نکالی تو اور یہ فرمایا کہ پھر کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چرواہے کی بانسری کی آواز سن کے ایسے ہی کیا تھا. اب اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ محتاج زندگی, دوسری وجہ پتا چلتا ہے سنت کی پیروی, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا میں بھی ویسے کروں. پھر ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ ایک صحابیہ تھی, وہ صحابیہ جنگ کی حالت میں یعنی جنگ ہو رہی تھی, وہاں پہ کچھ معلومات لینے گئی اپنے ریلیٹوز کی اور وہ فوت ہو چکے تھے. تو روایت میں ملتا ہے کہ وہ پردہ کر رہی تھی اس وقت, تو کسی نے کہا کہ اتنا غم آپ پہ ٹوٹ چکا ہے, آپ کے ریلیٹو فوت ہو چکے ہیں اور آپ اسے بھی پردہ کر رہی ہیں. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا, اس کا مفہوم ہے کہ میرے ریلیٹو فوت ہوئے ہیں, میری حیا نہیں گئی. دیکھیں کیسے لوگ تھے وہ, ان کے اندر تھا کہ میں نے ہر صورت میں اوبے کرنا ہے, غم آئے خوشی آئے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی کو اوبے کرنا ہے. ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارا, کہ ایمان والو تم اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے, انسان اور پتھر ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ آیت پڑھی ہو ایک جنگ صحابی نے سنی تو وہ وہیں پہ گر پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا تو دل دھڑک رہا تھا, تو آپ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو, اس نے کلمہ پڑھا اور فوت ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی, جنت کی بشارت دی. صحابہ نے عرض کیا کہ صرف انہی کے لیے کہا کہ نہیں, یہ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید,
قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ, اور یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو میرے روبرو کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری وعید سے ڈرے. تو یہ ان کے اندر خوف خدا تھا. امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے, کنزل المال میں بھی ہے. تو اتنی محتاط زندگیاں وہ گزارتے تھے. یہ چند زندگی کے پہلو میں نے ذکر کیے, چند روایات ذکر کی کہ پتہ چلے کہ کیسے متقی لوگ تھے. تقویٰ ہوتا کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ عقائد سے تعلق رکھتا ہو, عبادات سے, معاشرت سے, اخلاقیات سے, وہ سب تقویٰ کے اندر آتا ہے. میں نے اندر پیدا کرنی ہے, وہ صرف صبر میرے اندر آئے, دوسرے کی بات برداشت کرنا میرے اندر آ جائے, دوسرے کی بات سہنا میرے اندر آ جائے, دوسرے کو معاف کرنا میرے اندر آ جائے, صبح فجر پہ اٹھنا آ جائے, نمازوں کے وقت دکان کو بند کر کے نماز پڑھنے جانا آ جائے, جو پہلو ہے حلال کمانا آ جائے. یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں, اس کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ دیا گیا ہے. تم ایفرٹ کرو, اپنے آپ پہ قربانی کرنے کی عادت ڈالو. اور جب ان لوگوں نے, ان صحابہ نے یہ تقوی اختیار کیا تو دنیا نے دیکھا انہوں نے کیسے رول کیا. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ان کے واقعات لکھے ہیں, جن میں ایک واقعہ یہ کہ یہی صحابہ بحرین کے علاقے میں کسی دشمن کے تعاقب میں گئے. اب راستے میں سمندر آ گیا, راستے میں سمندر آیا تو کمانڈر نے کہا کہ اگر ہم نے سمندر کو پار کرنا چاہا کشتی کے تھرو لیٹ ہو جائیں گے, تو کیا کرو, چند کلمات منقول ہیں وہ پڑھے. وہ پڑھ کے سمندر پہ گھوڑے ڈال دیے, سب کو آرڈر کیا ڈالو. اب عام صورتحال میں ڈوب جاتے ہیں, لیکن اس میں ابن کثیر رحمۃ اللہ نے نقل کیا کہ ان کے پاؤں صرف بھیگ رہے تھے اور وہ پار کر کے سمندر. پھر ایک اور واقعہ ذکر کیا تفسیر ابن کثیر میں کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے جب مصر فتح کر لیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور حکومت تھا, تو وہاں پہ دریائے نیل تھا اور ان لوگوں کی عادت تھی کہ ایک خاص مہینہ آتا تھا تو اس میں کسی نوجوان لڑکی کو اس میں پھینکتے تھے, اور ان کی عقیدہ تھا کہ اگر یہ نہیں پھینکیں گے تو یہ دریا خشک ہو جائے گا, یہ ان کا عقیدہ تھا. تو اب جب مسلمانوں نے اس کو فتح کیا تو انہوں نے کہا کہ ایسے باطل عقیدے, ایسے جاہلیت کے عقیدے نہیں چلیں گے. تو انہوں نے کہا کہ وہ دریا کیسے چلے گا, اور دریا پہ ساری بدوباش ہے, ساری ہماری معیشت کا احساس دریا پہ. حد تک انہیں اتنا یقین تھا کہ دریا کے خشک ہو جانے کا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ وہاں سے سفر کرنے کی تیاری کرنے لگے کہ بس چلو اب دریا بھی خشک اور ہمارا سارا رزق کا معاملہ بھی ختم. جب یہ صورتحال دیکھی حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خط لکھا کہ یہ صورتحال ہے. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک, تمہارا ڈیسیزن ہے, نہیں پھینکی جائے گی لڑکی, اور یہ لو میرا خط اور اس کو پھینکو دریا میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کو کھولا, اس خط میں لکھا تھا اللہ کے بندے امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مصر کے دریائے نیل کے نام, اما بعد, اگر تم اپنے پاس سے چلتے ہو تو مت چلو, اور اگر تمہیں اللہ واحد کا ہار چلاتے ہیں تو ہم اللہ واحد کا ہار سے سوال کرتے ہیں کہ وہ تجھے چلا دے. وہ پھینکا گیا اور وہ دریا آج تک چلتا. یہ تھی ان کے تقوی کے کمالات. ہم تو تقوی سے بھی ناشنا, تقوی والوں سے بھی ناشنا, اور تقوی کی برکات سے بھی ناشنا. اس لیے غیر یقینی سے کیفیت ہوتی ہے. اور رمضان جب کہتا ہے تقوی ملے گا تو رمضان کو بھی ویسے اویل نہیں کرتے جیسے کرنا چاہیے. اب اسے پتہ چل جائے کہ تقوی ہے کیا تو پھر کتنا اسے شوق ہوگا, کتنا اسے خوف ہوگا اس مہینے کو اویل کرنے کا. پھر اسی طرح ایک واقعہ بیہقی شریف میں بھی ہے, اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور حکومت تھا, خطبے پہ کھڑے, ممبر پہ کھڑے خطبہ دے رہے ہیں, اور خطبے کے دوران وہ ایک کہتے ہیں کہ ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ. اب ساریہ ایکچولی کمانڈر تھے, ایک لشکر گیا ہوا تھا کہیں پہ, اس کے کمانڈر کا نام ساریہ تھا. تو جب کچھ عرصے بعد وہ لشکر واپس آیا تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا معاملہ رہا, کہ ہم شکست ہو رہی تھی لیکن ایک آواز آئی کہ ساریہ پہاڑ کی طرف ہو. اس آواز پہ انہوں نے پہاڑ کی طرف رخ کیا, جس سے سارا منظر بدل گیا, فتح یاب ہو گئے. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی آواز تھی جس کو وہاں پہنچایا اللہ تعالیٰ. اب یہ دیکھیں, یہ ان کی زندگی کی اکرنگز تھی, واقعات تھے, اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ایسے آتی تھی. پھر ایک اور واقعہ بتایا میں ابن کثیر رحمۃ اللہ نقل کیا کہ ایک بار مدینہ طیبہ کے قریب آگ آئی, تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور حکومت تھا, انہوں نے ایک صحابی جن کا نام تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا, ان کو کہا کہ اٹھو اور اس آگ کو قابو کرو. انہوں نے کہا کہ میں کیسے کروں, میری کیا حیثیت؟ ان کا کہ بس کہہ رہا ہوں کرو. اب جب انہوں نے انسسٹ کیا وہ اٹھے, اور راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو اشارہ کیا اور آگ پیچھے کی طرف دھکیلتے گئے اور حتیٰ کہ وہ بند کر رہے جس پتھر سے وہ نکل رہی تھی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اس واقعے کو دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر نہیں ہے ایمانی کیفیت کے حساب سے. ایک اور واقعہ مسلم شریف میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حکومت میں بھیجا ایک لشکر کسی تجارتی قافلے کے پیچھے, تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھجوریں ہمیں دے دیں کہ راستے میں یہ کھا لینا, اور کہتے ہیں کہ لشکر کا جو کمانڈر تھا انہوں نے ایک ایک کھجور لشکر کو دینا شروع کر دی. تو سننے والے نے کہا ایک کھجور سے پورا دن کیسے؟ انہوں نے کہا کہ ایک کھجور کی قیمت تو تب پتہ چلی جب وہ بھی نہیں تھی, اس کی گٹھلی ہمیں دی جاتی تھی کہ ہم چوستے تھے, حتیٰ کہ پتے کھاتے تھے درختوں کے. لیکن پھر کیا ہوا کہ جب ساحل سمندر میں پہنچے دیکھا ایک ہیوج مچھلی وہاں پہ ہے, جو اس کی کتنی بڑی تھی جو انہوں نے بیان کیا, کہا کہ اس کی جو آنکھ تھی کہ پھر ہم اس سے گوشت کھانا شروع ہو گیا, ہم نے وہاں پڑاؤ ڈالا اور ایک مہینے تک وہاں اس کا گوشت کھاتے رہے, اب اس کا گوشت ایک مہمان تک کھاتے رہے, اس کی جو آنکھ تھی کہتے اس کے اندر 13 صحابہ انٹر ہو کے اس سے چربی نکالتے تھے, اور اس کا جو کانٹا تھا اس کے نیچے کہتے ہم اونٹ میں ایک بندہ بیٹھ کے اس کے نیچے سے گزر جاتا تھا, اتنی بلند تھی. حتیٰ کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لشکر واپس گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سنایا کہ یہ ہوا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کر دی کہ یہ وہ روزی ہے جو اللہ نے اپنے غیبی خزانے سے تمہیں عطا فرمائی ہے. وَيَرْزُقُكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی اور کہا کہ مجھے بھی اس کا گوشت کھلاؤ. تو ایسے ان کے ساتھ واقعات پیش آتے تھے. امام احمد رحمۃ اللہ نے ایک روایت نقل کی کہ اس میں یہ ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے راوی ہیں کہ ایک شخص تھے ان کے گھر میں فاقہ تھا, تو جب فاقہ آیا تو ان کی وائف پریشان تھی کہ کیا کھانے میں کھائیں, تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ رزق کی برکت کی, تو کہتے وہ جو چکی تھی جو آٹا پیستی تھی وہ چل پڑی, شوہر چلے گئے تھے باہر, پھر جب واپس آئے کہتے کیا ہوا, کہتے یہ آٹا نکل رہا ہے اس چکی سے, انہوں نے پارٹ اٹھایا تو اندر کچھ بھی نہیں تھا, آٹا نکلتا جا رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ذکر کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غور سے سنو, اگر یہ چکی کا پارٹ نہ اٹھاتا تو یہ چکی قیامت تک چلتی رہتی. تو تقوی کی برکات ہے. اور ایک اور روایت میں امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ طبرانی شریف میں بھی ہے یہ ذکر کیا کہ یہ تو ان کی زندگی تھی اور موت کیسی, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ کہ جب طائف میں ان کا انتقال ہوا تو راوی کہتے ہیں میں ان کے جنازے میں شریک ہوا تو اتنے میں ایک پرندہ آیا اور اس جیسی شکل و صورت کا پرندہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا, اور وہ پرندہ آ کر ان کے جسم میں داخل ہو گیا. ہم دیکھتے رہے اور سوچتے رہے کہ یہ کیا اب باہر نکلے گا, لیکن کسی نے اسے باہر نکلتے نہ دیکھا. اور جب انہیں دفن کیا گیا تو کسی نے قبر کے کنارے پہ یہ آیت پڑھی اور پڑھنے والے کا کچھ پتہ نہ چلا, یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اور جو لوگ اللہ کے فرمانبردار تھے ان کو شاد ہوا, اے اطمینان والی روح تو اپنے پروردگار کے جوار رحمت کی طرف چل اس طرح سے کہ تو اس سے خوش ہو, تجھ سے خوش, پھر ادھر چل تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور یہ بھی نعمت روحانی اور میری جنت میں داخل ہو جا. تو جیسے ان کے ساتھ واقعات تھے جو ان کی زندگی کا حصہ تھی, کیسے ان کو نصیب ہو گیا تقوی کی بیسس پہ. لیکن تقوی کو زندگی میں لانا ہے, اس سے کوئی مفر نہیں, ہمیں کوئی اور ہمارے پاس آپشن ہے ہی نہیں, ہمیں سمجھنا ہے. ہم نے جس طرح دنیا کے علم کو حاصل کر کے اس کو سمجھا ہے, کئی بار کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تھی ہم لوگوں کے پاس جاتے تھے سمجھاؤ مجھے سمجھاؤ, نہیں سمجھ میں آتی تھی ہم سوچتے تھے, اور جس دن وہ چیز ہمیں سمجھ آتی تھی ہمیں اندر خوشی ہوتی تھی. تو یہی کیفیت مسلمان کی ہو کہ اس کو فکر ہو یہ ہدایت کیا چیز ہے, یہ تقویٰ کیا چیز ہے, یہ کیسے ملتی ہے, اس کے لیے کیا ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, مجھے بتاؤ میں کرنے کو تیار ہوں. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ رمضان ہے, اس کے تھرو تمہیں تقویٰ مل جائے گا. تو مانگو مجھ سے ہدایت مل جائے گی، تقویٰ مل جائے گا، جب ملے گا تمہیں احساس ہوگا یہ کیسی بڑی نعمتیں تھیں جس سے میں آج تک آ رہی تھا، یہ کیسی بڑی نعمتیں تھیں جس کو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی اس دنیا کے اندر موجود ہیں۔ میں زبان کی لذت کو جانتا تھا، میں آنکھوں کی لذت کو جانتا تھا، میں کانوں کی لذت کو جانتا تھا، میں دل کی اور قلب کی اس لذت سے ناشنا تھا جو کہ تقویٰ اور اللہ کے تعلق کے اندر چھپی ہوئی۔ ہمیں اس کے لیے کوئی محنت کرنی پڑے گی۔ تو دنیا میں تو کئی بار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بن مانگے بھی دے دیتے ہیں، لیکن ہدایت وہ چیز ہے جو مانگنے والوں کو دی جاتی ہے۔ سکھایا کہ مانگو، اس دن الصراط المستقیم کہا، ہر نماز میں کہا کہ سکھایا کہ مانگو مجھ سے، یہ مانگنے والی چیز ہے۔ تو ہم اس رمضان کو مخصوص کر لیں کہ اس میں ہدایت و تقویٰ اللہ سے مانگیں، اور اس رمضان کو پلان کریں، یہ وقت ہے پلاننگ کا، یہ وقت ہے۔ دیکھیں اپنے اسکیڈول کو کیسے ری اسکیڈول کر سکتے ہیں، کیا کام پوسٹ پون کر سکتے ہیں جو ضروری نہیں ہے، کیا کام ابھی کر سکتے ہیں جو ابھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ عید وغیرہ کی تیاری پہلے کرنے کی کوشش کریں کہ رمضان کا وقت نہ ضائع ہو، بازاروں کی نظر نہ ہو جائے، اور پھر دیکھیں کہ کیا ڈوز ہیں، کیا اور کیا ڈونٹس ہیں، کیا کرنے کو اللہ نے کہا ہے، کیا کسی سے منع کیا، اس کا علم حاصل کریں۔ کہاں سے وہ علم ملے گا؟ یہ قرآن و حدیث سے ملے گا۔ اس کے لیے میں ساری زندگی میں وقت نہیں فارغ کر سکا، تو یہ مہینہ اس کے لیے وقت نکالوں، قرآن کو سمجھوں، قرآن کے اندر ہے کیا، کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، کیا چاہ رہے ہیں، اور جو مجھے معلومات ملے کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، اس کو امپلیمنٹ کروں اس مہینے کے اندر۔ اس میں آسان ہے، نفس کمزور ہے، شیطان قید ہے، آسان ہے۔ نگاہوں کو قابو کرنا سیکھے، کانوں کو جو غیر شرعی لذات ہیں ان سے روکے، زبان کو روکے، غیبت سے روکے، بری باتیں کہنے سے روکے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ شب قدر کی برکتوں سے چند لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ والدین کے نافرمان، شراب پینے والے، شراب کے عادی، اور پھر فرمایا کہ قطع تعلقی کرنے والے، دل میں بغض و کینہ رکھنے والے، ان کو اس لسٹ میں شامل کر دیا گیا۔ اب خود سوچیں، معاشرے پہ اور اپنے پہ ایک نظر ڈالیں کہ بغض و کینہ ایسے عام ہے جیسے گناہ ہی نہ ہو۔ گھر کے اندر بغض کینہ، شوہر کا بیوی سے بغض، بیوی کا شوہر سے بغض، ساس بہو کا بغض، اس کو گناہ بھی نہیں سمجھا آتا۔ ساتھ کام کرنے والوں کا ایک دوسرے کے لیے بغض، ساتھ رہنے والوں کا، ہمسایوں کا بغض۔ اس رمضان میں یہ محنت کریں، دل کو صاف کر دیں، اسٹریچ آؤٹ کریں، کیا بغض، کیا میں دوسروں کی برائی لے کے پھر رہا ہوں، اور جب اس برائی اور اس گند سے اس دل کو بھروں گا، اور پھر میں سوچوں گا اس دل کے اندر تقویٰ آ جائے، تقویٰ جیسی نعمت آ جائے، تو یہ مجھے کچھ غور کرنے کی ضرورت ہے، کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بغض اور کینہ ہی انسان اس رمضان میں اپنے اندر سے نکال لے، دیکھے زندگی کی کیا لذت ہے، اللہ کا قرب سے ملے گا۔ جب کسی کی برائی نظر آئے، اپنی آنکھیں بند کرے، اپنے سینے میں جھانکے، میرے اندر کیا برائی، کبھی گنوائے اپنے آپ کو، گنوائے میں برائی، عبادت میں تم دیکھو تمہارا کیا حال ہے، نمازیں تمہاری کیسی، تمہارے روزے کیسے، زکوٰۃ کا کیا حال ہے۔ زکوٰۃ عمر گزر جاتی ہے، زکوٰۃ کے مسائل کا انسان کو نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ میں تمہارا کیا حال ہے، باقی عبادت میں کیا حال ہے، اخلاقیات تمہاری کیسی ہیں، غصہ تمہارا قابو میں نہیں، نظر تمہاری قابو میں نہیں، اپنے آپ سے پوچھے، پھر جب اسے پتا چلے گا کہ میں آج تک دوسروں کو دیکھتا رہا، دیکھنے والی چیز تو میرا سینہ تھا، نہ تھی اپنی برائیوں کی جو خبر، رہے دیکھتے اوروں کے ابو ہنر، پڑی اپنی برائیوں میں جو نظر، جہاں میں کوئی بھی برا نہ رہا۔ یہی حقیقت ہے، کوئی برا نہیں ہے، میں برا ہوں اگر مجھے پتا چل جائے۔ قیامت والے دن مجھے سامنے کھڑے کر کے پوچھا جائے گا، یہ نہیں پوچھے گا فلاں کیسا تھا، مجھے پوچھے گا تم کیسے تھے۔ یہ ہے وقت کہ میں اپنے اندر جھانک لوں۔ میں نے آج تک دوسروں کے گربان کو شاید پکڑا ہو، کبھی اپنے گربان کو پکڑا ہے کہ تم کیسے اللہ کا کھاتے ہو پھر صبح اٹھتے نہیں ہو، تمہاری جرت کیسے ہوئی، اپنا پکڑے گربان، کیسے تم دوسروں کو معاف نہیں کرتے، اللہ سے معافی کی امید ہے، دعائیں کرتے ہو اور دوسرے کو معاف کرنے کو تم تیار نہیں ہو، یہ تمہاری حالت، اور تمہاری عمر کیا ہے، 40-50 سال، کب سنبھلو گے؟ اپنے آپ سے سوال کیا کرے، تب اصلاح ہوگی، اس سے پہلے کہ اللہ ہم سے سوال کر لے، قبر میں کوئی سوال کر لے۔ یہ ہے مہینہ اس کو سوچنے کا، اپنے اسکیڈول کو ری اسکیڈول کرے، اپنے وقت کو فارغ کرے، تدبر کرے، سوچے۔ کبھی کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی سوچا بھی ہے انسان کہ زندگی اتنی تیز چل رہی ہے کہ سوچنے کا بھی وقت نہیں انسان کے پاس۔ ایک بار دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو عورتوں کو لایا گیا، ان کو روزے کی شدت محسوس ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہی کہ باہر کیا نکلا گوشت کے لوتھڑے، کہا کہ جو غیبت کر رہی تھی یہ وہ ہے، غیبت کر رہی تھی وہ ہے، اور کہا کہ یہ اللہ کے حلال کی ہوئی چیزوں سے بچی ہیں، حرام کی ہوئی چیزوں سے نہیں بچی. ایسا نہ ہو کہ حلال کی ہوئی کھانے پینے سے بچ جائیں اور جو اللہ نے حرام کیا اس کو نہ بچیں. تو یہ وقت کو ضیاع کرنا ہے. حدیث پاک میں واضح طور پہ ذکر ہے، ارشاد فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو روزے کے ثمرات میں بجز بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں ان کو رات کے جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ حاصل نہیں. نسائی شریف کی روایت. تو ایسا نہ ہو کہ ساری ایفرٹ ضائع ہو جائے. تو تین چار اہم چیزیں، آنکھوں کے گناہ سے بچے، کانوں کے، زبان سے، دل صاف رکھے دوسروں کے لیے. کبھی برائی نہ آئے، کبھی برائی نہ آئے دوسرے کی. یہ انسان اپنے میں محنت کر دے. تو اس طرح سے جب انسان محنت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے روزے کی برکات دیں گے، اور اپنے گناہ جو پرانی زندگی گزر گئی، گناہ ہو گئے، اس میں معافیاں مانگ دے. اللہ تعالیٰ یہ میری زندگی کو ٹرننگ پوائنٹ بنا دے، رمضان کو چینج بدلنے کا سبب بنا دے. میرے بال سفید ہو گئے، میرا دل سیاہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ فرما دے. اور یہ ملتا تب ہے جب طلب ہو، جب طلب ہو. جو میں نے آیت مبارکہ ذکر کی تھی کہ صحابہ کی متعلق، کہ وہ کہ اللہ تعالیٰ کہ ان کے دلوں میں تقویٰ ہے. وہ واقعہ کیا تھا کہ ایک صحابی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ اتارا تھی کہ آواز جو پس رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ان کے دلوں کو تقویٰ کے لیے جانچ لیا ہے. تو یہ واقعہ ایکچولی یہ تھا کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، وہ کہتے تھے کہ واقعی وہ جب یہ آیت مبارکہ اتری یہ ساری، تو انہوں نے کہا کہ میرے متعلق اتری، اور رونے لگ گئے، رونے لگ گئے. کہ صحابی نے پوچھا کیوں روتے، کہا کہ میری آواز اونچی ہے تو اللہ تعالیٰ میرے لیے کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے جو اونچی آواز میں بولتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ان کے اوپر غالب ہو جاتے ہیں. اور اتنا انہیں غم ہوا کہ انہیں قید کر لیا اپنے آپ کو، کہا کہ میں نہیں چھوٹوں گا جب تک میرے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں آتا. یہ تھا ان کا غم. دیکھیں توبہ غم کا نام ہے. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارم کیا گیا کہ وہ انہوں نے تو ایسے کر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہیں بلاؤ. جب بلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم قابل تعریف زندگی جیو، اور شہید ہو کے مرو، جنت میں جاؤ. دعا دی انہیں. اس پر حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا رنج ختم ہو گیا، اور وہ مسکرا پڑے اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت میں بہت خوش ہوں، اور اب آئندہ کبھی بھی اپنی آواز آپ کی آواز سے اونچی نہ کروں گا. لیکن پتہ چلتا ہے ان کے مزاج کا کہ کیا، کوئی اگر ایسے انہیں محسوس ہوتی ہے ان سے غلطی ہوئی تو کیا رنج ہوتا، میں بھی اپنی پادی کی زندگی پہ یہ رنج کروں کہ میں نے کیا زندگی ضائع کر دی. تو اس طرح سے جب انسان کرتا ہے تو اللہ کے دروازے کھلے ہیں، وہاں سے دیر نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ایسے زندگیاں بدلتے ہیں کہ انسان خود حیران ہو جاتا ہے کہ آج سے پہلے میں کیا تھا اور اب میں کیا. یہ مانگنے پہ ملتا ہے. اور آخری بات یہ کہ رمضان مبارک کی ساری ایفرٹ کے بعد پھر اللہ سے دعا کرے، اللہ اسے قبول کر لے، قبول کر لے. دیکھ قبولیت بہت بڑی چیز ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قبرستان میں گئے، بڑے غور طلب بات ہے، یہ کہتے اے قبر والو، اے پرانے ہو جانے والو، اے وحشت والو، تمہارے ہاں کے کیا حالات ہیں؟ ہمارے ہاں کے حالات تو یہ ہیں کہ تمہارے باپ تمہارے مال تقسیم کر دیے گئے، اور بچے یتیم ہو گئے، اور تمہاری بیویوں نے اور خامت کر لیے. تو یہ ہیں ہمارے ہاں کے حالات، تمہارے ہاں کے حالات کیا ہیں؟ اور پھر جو ساتھ تھے ان کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا، اگر انہیں جواب دینے کی اجازت ہوتی تو یہ جواب میں کہتے کہ بہترین تو شرط تقویٰ ہے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے اور فرمایا، اے کمیل جو ساتھ تھے، قبر عمل کا صندوق ہے، اور موت کے وقت میں اس کا پتہ چلے گا. تو تقویٰ. اور پھر فرماتے ہیں لوگ تقویٰ کے ساتھ عمل کے قبول ہونے کا تم لوگ تقویٰ کے ساتھ عمل کے قبول ہونے کا زیادہ اہتمام کرو، کیونکہ تقویٰ کے ساتھ کیے گئے عمل تھوڑا نہیں ہوتا، اور جو عمل قبول ہو جائے وہ تھوڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ جو مانگے گا، جو ایفرٹ کرے گا، جو کوشش کرے گا، جو طلب دکھائے گا، جو متقی بننا چاہے گا، اس کی میں ایفرٹ قبول کروں گا. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کر دیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرماتے تھے یہ کہ میرے کسی عمل کو قبول کر لیں اللہ تعالیٰ، یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ مجھے اتنا سونا مل جائے جس سے ساری زمین بھر جائے. پھر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میری ایک نماز قبول فرما لی ہے تو یہ مجھے دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ محبوب ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے عمل قبول کرتے ہیں، تو اگر قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے تقویٰ کو ایکسیپٹ کر لیا. تو کنز المال میں یہ روایات منظور. تو اس طرح سے قبولیت کی فکر کرے، اللہ قبول کر لے، اللہ تقویٰ دے دے اللہ قبول کر لے، اللہ تقویٰ دے دے اللہ قبول کر لے. حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد یہ اللہ اس کو قبول کر لے. حضرت ابراہیم جیسی نبی اور خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد قبولیت کی دعائیں مانگے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ساری ایفرٹ ادب سے رمضان کو گزاریں اور تقویٰ اور ہدایت کو مانگتے رہیں اور پھر اس کے بعد اللہ سے قبولیت کی دعائیں کرتے رہیں. تو اس طرح سے محنت کی جائے گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ تقویٰ ہمیں نصیب فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ رمضان کو ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنا دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مہینے کے اندر اس کو زیادہ سے زیادہ خوش کرنے والے بن جائیں اور ہمیں تقویٰ اور ہدایت جیسی بڑی نعمتیں مل جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. یا اللہ پاک آپ ہی دونوں جہانوں کے مالک ہیں، خالق ہیں. تمام تعریفیں، تمام بڑائیاں، تمام عظمتیں، تمام خوبیاں، تمام اچھائیاں، تمام باقیاں آپ کے لیے ہیں. یا اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں زندگی دی، یا اللہ پاک ہمیں ایمان دیا، قرآن دیا، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی کوشش کے. یا اللہ پاک ہمیں ہدایت نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک اس ان نعمتوں کی قدردانی نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک آپ نے رمضان ہمیں دے دیا جس تک پہنچنے کی انبیاء دعائیں کرتے تھے کہ ہمیں اس تک پہنچا دے. یا اللہ پاک وہ اس کی قدر و قیمت جانتے تھے، ہم اس کی قدر و قیمت سے ناآشنا ہیں. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں ان کی نقل میں ہی اس تگو دو میں آگے بڑھنے والا بنا دیجئے، اس رمضان میں محنت کرنے والا بنا دیجئے. یا اللہ پاک ہم کمزور ہیں، ہم کمزوروں پہ رحم کا معاملہ فرما دیجئے. یا اللہ پاک جو تیری توفیق سے تھوڑی بہت عبادت ہو جائے یا اللہ پاک اس کو قبول فرما دیجئے. یا اللہ پاک جو روزے ہم آپ کی توفیق سے رکھیں اس کو قبول فرما دیجئے. یا اللہ پاک جو تراویح پڑھیں آپ کی توفیق سے اس کو قبول فرما دیجئے. یا اللہ پاک ہمیں تقویٰ جیسی نعمت نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک ہمیں تو اس چیز کی حقیقت سے بھی ناآشنائی ہے کہ تقویٰ ہے کیا، اس کے برکات کیا ہیں. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے تقویٰ نصیب فرما دیجئے، ہماری بے طلبی کی وجہ سے ہمیں رد نہ کیجئے، ہمارے یا اللہ پاک اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمیں رد نہ کیجئے، اپنی رحمت سے ہمیں نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک ہمیں اخلاقی لحاظ سے بہتر فرما دیجئے، ہمیں یا اللہ عبادات میں بہتر بنا دیجئے. یا اللہ پاک دوسروں کے حقوق پورے کرنے والا بنا دیجئے، آپ کے حقوق پورے کرنے والا بنا دیجئے. یا اللہ پاک ہمیں زندگی کے ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھ کے گزارنے والا بنا دیجئے. یا اللہ پاک جو گناہ ہو چکے ماضی کا حصہ بن چکے، یا اللہ پاک اب کوئی چارہ کار نہیں سوائے اس کے کہ آپ کے آگے ہاتھ پھیلائیں. یا اللہ پاک ہمیں معاف فرما دیجئے، یا اللہ پاک معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے. اللہم انکا عفوون تحب العفو فاعف عنا. یا اللہ پاک آپ پسند کرتے ہیں معاف کرنے کو، یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے. یا اللہ پاک جو حق ضائع کر دیے لوگوں کے اس میں بھی معاف فرما دیجئے. یا اللہ جو آپ کے حق ضائع کر دیے اس میں بھی معاف فرما دیجئے. اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ہمیں اس دن کی شرمندگی سے بچا دیجئے کہ جب یا اللہ لوگ ہمارے گریبان پکڑ لیں گے، ہماری نیکیوں کو لے جائیں گے. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے اس دن کی شرمندگی سے بچا لیجئے، اس دن کے فقر سے بچا لیجئے. آج یا اللہ پاک ہمیں معاف فرما دیجئے. یا اللہ پاک جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. یا اللہ پاک جو اولاد صالح کے طلبگار ہیں انہیں اولاد صالح نصیب فرما دیجئے. جن کے اولاد ہیں ان کے اولادوں کو نیک و صالح بنا دیجئے. والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. یا اللہ پاک جو اس کے حلال کی تلاش میں ہیں انہیں اس کے حلال نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک جو نوجوان رشتوں کی تلاش میں ہیں انہیں یا اللہ پاک نیک صالح قدردان رشتے نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک جو جس مسئلے میں ہیں اس کو اس مسئلے سے نکال دیجئے. جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک جو روحانی بیمار ہیں ان روحانی شفا نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک ہمیں عافیت والی زندگی نصیب فرما، عافیت و ایمان کے ساتھ
موت نصیب فرما، عافیت کے ساتھ قبر کا معاملہ فرما کر بلا عذاب بلا حساب جنت و فردوس نصیب فرما، یا اللہ رحمت والا معاملہ فرما دیجئے، یا اللہ پاک تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ پاک خادم حرمین شریفین کی صحت عمر برکت پیدا فرما دیجئے، نیکی تقویٰ میں ان کی مدد فرما دیجئے، یا اللہ پاک ہمارے والدین مشائخ اساتذہ کو کی صحت عمر میں برکت پیدا فرما دیجئے، یا اللہ پاک جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما دیجئے، یا اللہ پاک جو خیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ خیریں نصیب فرما دیجئے، جن شرور سے پناہ مانگی ان شرور سے پناہ نصیب فرما دیجئے، یا اللہ پاک اس کہنے سننے کو قبول فرما لیجئے، اور یا اللہ پاک اس کی برکت سے ہمیں تقویٰ جیسی دولت نصیب فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین، وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔